نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم القيامة. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، دوستو اور خواتین اسلام، سورہ زاریات کی یہ چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں اور ابھی اچانک یہ ذہن میں آئی. مضمون کا تسلسل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کو کیا حیثیت دی ہے اسلام میں اور ان کی ذمہ داریوں کی نوعیت کیا ہے، اور خواتین کے بارے میں جو فہم پائی جاتی ہے عام انسانوں میں اسلامی دنیا کے علاوہ، وہ فہم کس حد تک درست ہے اور اس سے ہماری خواتین کا تاثر لینا یا اس سے ہمارے مسلم مردوں کا متاثر ہونا یہ کس حد تک جائز ہے، اس سے متعلق گویا موضوع ہے. موضوعات بعض مرتبہ مقرر ہوتے ہیں لیکن آدمی کا ذہن کسی اور طرف چلے تو وہ بات کرنے لگتا ہے، تو ایسا کوئی خاص اس کو ایشو نہیں بنانا چاہیے کہ یہ ٹاپک تھی لیکن یہ بول رہے تھے. ارے بھائی بول رہے تھے، ٹھیک ہے، جدھر چلا وہ بول رہے تھے. وجہ اس کی ہے کہ ہم لوگ اب تھوڑا سا اس سے فارغ ہو گئے، ادھر ذہن جاتا نہیں اب کہ بھائی اب یہی ٹاپک ہے اب یہی بولو، ادھر نہیں جائیں. کوئی اسٹڈی نہیں کرتے، کوئی مطلب اسٹڈی کی ہوئی ہے پاسٹ میں بہت کچھ، تو اس کی وجہ سے کیا ہے سب چیزوں کا مواد ذہن میں ہوتا ہے، مناسبت سے کبھی کوئی چیز آ جاتی ہے کبھی نہیں آتی. ابھی گزشتہ دو تین جمعہ پہلے ایک صاحب آئے، کہنے لگے آپ جمعہ میں جو بیان کرتے ہیں اس کی اسٹڈی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. میں نے کہا اس سوال کی کیا ضرورت ہے آپ کو. تو پھر ایک دوسرے صاحب نے کہا کہ آپ اسٹڈی کر کے اس کا آدھا بول دو جتنا یہ بغیر اسٹڈی کے بولتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق میں ایک خاص فرق رکھا ہے، جیسے بہت سے امتیازات ہیں اپنے ساتھ مخلوق کے ساتھ خالق سے الگ کرنے کی ایک اور امتیاز بھی ہے، وہ یہ ہے کہ خالق کا کوئی جوڑا نہیں، خالق کا کوئی جوڑا نہیں. قل هو الله احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد فسبحان الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولد. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے اس بات سے کہ اس کی کوئی بیوی ہو، اس کا کوئی جوڑا ہو. خالق کپل نہیں ہوتا. بلکہ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سب سے بدترین گالی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کپل بنانا ہے. حدیث شریف میں اس سے بڑی گالی کوئی نہیں اللہ تعالیٰ. تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا. قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے اور قریب ہے کہ زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ہو جائیں، اپنی اصلی حالت کو چھوڑنا چاہتے ہیں اس بیس پر کہ لوگوں نے اللہ کا بیٹا بنایا. کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے؟ بیٹا ہے تو بیوی ہے، بیوی سے بیٹا ہوتا ہے. تو بیوی ہونا یا بیٹا ہونا یہ شرک ذاتی کہلاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی شریک نہیں، صفات میں کوئی شریک نہیں. ذات پارٹ میں شرکت کو کہتے ہیں. بیٹا جز ہوتا ہے باپ کا, بیوی جز ہوتی ہے میاں کی. اس وجہ سے اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اگر یہ چیز لگے گی تو بے شمار خرابیاں ہیں اللہ کے ساتھ اس میں, یعنی ایک عیب نہیں ہوتا وہ. اگر اللہ کو بات مان لی جائے تو ایک عیب نہیں ہوتا, ہزاروں عیبوں کا مجموعہ ہے وہ, کیونکہ اس میں احتیاج ہی احتیاج ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یسبنی ابن آدم ولم یکن لہ ان یسبنی ویشتمنی ابن آدم ولم یکن لہ ان یشتمنی. آدم کا بچہ مجھے گالی دیتا ہے حالانکہ اس کو یہ حق نہیں ہے کہ مجھے گالی دے. آدم کا بچہ مجھے برا بھلا کہتا ہے حالانکہ اس کو یہ حق نہیں ہے کہ مجھے برا بھلا کہے. اس کا گالی دینا مجھے یہ ہے کہ کہتا ہے کہ وہ زمانے کو گالی دیتا ہے, حالانکہ میں خود زمانہ ہوں. زمانے میں جو زمانے کا کیا قصور ہے, زمانے میں جو ہوتا ہے کرتا تو میں ہوں, اس میں تو وہ گالی مجھے ہی لگتی ہے کہ جب گالی زمانے کو برا کہا جاتا ہے. اور فرمایا کہ اس کا شتم, اس کا لانتان اور اس کا ملامت کرنا مجھے یہ ہے کہ اس کا یہ کہنا کہ میں نے میری کوئی بیوی ہے اور میرا کوئی بیٹا ہے, اس کو کیا حق پہنچتا مجھے اتنی بڑی بات بولے. سب میری مخلوق ہیں, تو خالق اور مخلوق میں بہت سی چیزوں میں فرق اللہ نے رکھا ہے. مخلوق میں احتیاج ہوتی ہے, خالق محتاج نہیں ہوتا. اس میں ایک خاص چیز یہ ہے کہ پوری مخلوق کا جوڑا ہے, خالق کوئی جوڑا نہیں. یہ آیتیں جو ہیں اس مضمون کو بتاتی ہیں. فرمایا والسماء بنیناها بأیدٍ وإنا لموسعون, آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اور ہم نے اس کو پھیلایا ہے. والارض فرشناها فنعم الماهدون, اور زمین کو ہم نے بچھایا ہے اور بہترین بچھایا ہے. یہ بتا دیا کہ یہ جوڑا ہے آپس میں, آسمان اور زمین جوڑا ہے. ومن كل شيء خلقنا زوجين, اور ہر چیز کے ہم نے دو جوڑ بنائے ہیں. لعلكم تذكرون, تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. درختوں میں دو ہیں, پھولوں میں دو ہیں, جانوروں میں دو ہیں, سب میں جوڑ ہیں. اور جس کے اندر جوڑ نہیں ہو سکتا اس میں جوڑ کی نوعیت دوسری ہے, مگر ہے اس میں بھی. جو میل اور فی میل والا تعلق نہیں رکھتے, ارواح نہیں رکھتے, عقول نہیں رکھتے, ملائک نہیں رکھتے, ان کی نوعیت دوسری ہے. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. تو یہ جو نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا, اس میں مرد انسان بھی ہیں, انسانوں میں مرد اور عورت ہے. تو جوڑا جو ہوتا ہے وہ دونوں کا ملنے کے بعد کمپلیٹ ہوتا ہے. اس لیے مرد اور عورت مل کر ایک کمپلیٹ انسان ہے, تکمیل ہوتی ہے اس سے. اسی لیے نکاح سے تکمیل ہوتی ہے, مشہور ہے. اسی وجہ سے عورتوں کو شقیقہ کہا جائے, شقیق کہا, انما النساء شقائق الرجال. عورتیں جو ہیں وہ مردوں کی شقیقہ ہیں, شقیقہ علیہ حصے کو کہتے ہیں. تو نوعیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو ایک حیثیت دی ہے کہ مرد کو عورت کا محتاج بنایا ہے, عورت کو مرد کا محتاج بنایا ہے. مرد سے عورت کو مکمل کیا ہے, عورت سے مرد کو مکمل کیا ہے. دونوں کی حیثیت ہے اس لیے. مگر جو تکمیل ہوتی ہے اس کی نوعیت ایک نہیں ہوتی, نوعیت جدا جدا ہوتی ہے. اس کے جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں, جو حقوق ہوتے ہیں, وہ ایک ٹائپ کے نہیں ہوتے, وہ الگ الگ ہوتے ہیں. مقصد جو ہے نا وہ ایک ہوتا ہے. مرد ہو یا عورت ہو, اس دنیا میں آنے کا مقصد دونوں سے کیا ہے؟ اللہ کی بندگی. عورت کا مقصد بھی وہی ہے, مرد کا مقصد بھی وہی ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, جن اور انس کو میں نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. تو یہاں انس سے مراد انسان میل بھی ہے, انسان فیمیل بھی ہے. جن سے مراد انسان جن میل بھی ہے اور جن فیمیل بھی ہے. ان میں بھی ایسے ہی توالد و تناسل ہو پایا جاتا ہے. تو ہیں بندگی کے لیے, لیکن جب ایک دوسرے کا جوڑا بنایا ہے تو وہ جوڑے میں خاص مصلحتیں ہیں توالد و تناسل کی, بقائے نوع کی, سلسلہ چلے ان کا, ختم نہ ہو جائے یہ, بلکہ سلسلہ چلتا رہے آگے. جب بقائے نو کے لیے اللہ پاک نے ان کو بنایا ہے تو اس میں نزاکتیں پائی جاتی ہیں تھوڑی سی، اور مقصد بھی پورا کرنا ہے، وہی کہ اللہ پاک کی بندگی ہے. دنیا میں آنے کے بعد مرد ہو یا عورت ہو، اللہ کو خوش کرے اور اللہ کی جنت میں داخل ہو، یہ منزل ہے، یہ کام ہے اور یہ منزل ہے. چونکہ اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پر دونوں کو الگ الگ خصوصیتوں کے ساتھ پیدا فرمایا، وہ خالق و مالک ہیں، وہ رب اور حاکم ہیں، اس لیے اس کو اللہ کی بندگی کرنے اور اللہ تک پہنچنے کا راستہ الگ بنایا ہے، اور مرد کو اللہ کی بندگی کرنے اور اللہ تک پہنچنے کا راستہ الگ بنایا ہے. پہنچاتا دونوں کو ہے، پہنچاتا دونوں کو اسلام سے ہی ہے، لیکن اسلام میں دونوں کے احکام کی نوعیت الگ الگ ہے تھوڑی. یہ ہوتا ہے اس میں، سب وہ پیدائشی طور پر کمزور ہوتی ہے، وہ پیدائشی طور پر نازک ہوتی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو گلاسز فرمایا کرتے تھے، یہ گلاسز ہیں، یعنی اسٹیل کے گلاس بھی نہیں ہیں، یہ تو کانچ کے گلاس ہیں، نازک بہت ہوتے ہیں، قوت میں کمزور ہوتے ہیں، مغلوب ہوتے ہیں، بیوٹی ان کا خاصہ ہے اور اٹریکشن ان کے لوازمات میں سے ہے، اور وہ ایک خاص مصلحت کے لیے ہے. اگر ایسا اٹریکشن میاں اور بیوی میں، مرد اور عورت میں نہ رکھا جاتا تو یہ نسل کو آگے چلانے کی جو ذمہ داری ہے وہ کبھی انسان اپنے سر پہ نہیں لیتا تھا. وہ ایک بہت عجیب گمبھیر مسئلہ ہے، وہ یہ کہ سائن بورڈ اتنا پیارا رکھا ہوا ہے اس کا، جس کی یاد نہیں، چونکہ بعد میں اتنے پرابلم ہیں اس میں، اگر سائن بورڈ یہ پیارا نہیں ہوتا تو کوئی بھی اس میں ہاتھ نہیں ڈالتا تھا. وہ مصلحت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. تو اللہ رب العزت نے اس کی کمزوری کی وجہ سے اس کی بندگی اور اس کے اللہ تک پہنچنے کے جو اصول بنائے ہیں وہ اتنے سمپل ہیں، اتنے آسان ہیں کہ مرد، یعنی مرد کا 50% بھی نہیں بنتا ہو. ذمہ داریاں اس وجہ سے اس کی بالکل الگ رکھی ہوئی ہیں. ایک عورت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ المرأة صلت خمسہا وصامت شہرہا وعدت زکاة مالہا وأطاعت زوجہا تدخل جنۃ ربہا. اپنے پانچ وقت کی نماز پڑھتی رہے، اس میں بھی اس کو 20 دن ہی پڑھنے رہتے، اپنے کو 30 دن، اس کو 20 دن، 50% اس وجہ سے ہے کہ وہ 50 کے قریب ہو ہی جاتا ہے تقریباً. اور وصامت شہرہا، مہینے بھر کا روزہ اس کو رکھنا ہوتا ہے، اور مال اگر اس کو اللہ نے دیا ہے تو اس کی زکات ادا کرنی ہوتی ہے، اور اس کو اپنے شوہر کی مان کے چلنی ہوتی ہے، وہ اطاعت زوجہا، اپنے شوہر کی اطاعت کرنی ہوتی ہے اور اپنے رب کی جنت میں چلے جانا ہوتا ہے. لمبا کام ہے ہی نہیں اس کے بعد، تدخل جنت ربہا، اپنے رب کی جنت میں وہ چلی جائے. اس دنیا میں بندگی کرنا اور اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنا مرد کا بھی مقصود ہوئی ہے، عورت کا بھی مقصود ہوئی ہے، پیدا اسی لیے کیے گئے ہوں، یہ ضرورتیں ہیں جو لگائی گئی ہیں. اسی وجہ سے اس کے لیے ثواب کی ترتیب بھی الگ ہے. ہم مر کے جیے بھی تو نہیں کما سکتے. ویسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت اگر بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ایک مرتبہ بچے کو دودھ پلانے پر ایک انسان کو زندہ کرنے کا ثواب ملتا ہے.
اللہ اکبر.
1.5 سال 2 سال دودھ پلاتی ہے تو بتاؤ اس کا ثواب آپ کیا کہاں سے لے کے آؤ گے؟ انسان کو زندہ کرنا کوئی کم ثواب کا کام تو نہیں ہے. بالکل لاجیکلی بات ہے کہ اگر نہیں پلائے گی تو مر جائے گا. اس کا سیٹ اپ ویسا ہے کہ اس کو جنت حاصل کرنے کے واسطے قدرتی طور پر ایسی اپرچونیٹی حاصل ہے کہ مرد کو کرنا پڑتا ہے جنت حاصل کرنے کے لیے محنت. وہ آٹومیٹکلی اس کی محنت انکلوڈ ہو جاتی ہے. دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. وہ دودھ پلاتی ہے اور ایک انسان کو زندہ کرنے کا ثواب لے لیتی ہے، اور حالانکہ اس کو ثواب نہ بھی ملے پھر بھی پلائے. کیا تنخواہ تھوڑی ملتی ہے اس کو؟ وہ ایک ایکسپشن ہے. موسیٰ علیہ السلام کی اماں کو مل گئی تھی تنخواہ بیٹے کو دودھ پلانے کی. اپنے بیٹے کو دودھ پلا رہی تھی اور تنخواہ بھی لے رہی تھی. امام غزالی نے لکھا ہے کہ جو دین کا کام کرتے ہیں پھر ان کی تنخواہ مقرر ہوتی ہے، ان کی مثال جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی اماں کی تھی ہے کہ اپنے ہی بچے کو دودھ پلا رہی تھی، تنخواہ بھی لے رہی تھی. تو ان کو بھی اپنے ہی کام کرنا ہوتا ہے مگر کفاف لینا ہی پڑتا ہے تاکہ زندگی کا گزران حاصل ہو سکے. اگر تنخواہ مقرر نہ ہو پھر بھی کام کرنا پڑے. اسی وجہ سے وہ اخلاص کے خلاف بھی نہیں ہے، ثواب میں کمی نہیں ہوتی اس سے. یہ امام صاحب تنخواہ لیتے ہیں یا مولانا صاحب تنخواہ لیتے ہیں، ہم کام کرتے ہیں بغیر تنخواہ کا، پاگل ہے بولنے والے، عقل نہیں ہے ان کے پاس بیچاروں کے پاس. ٹھیک ہے آپ بغیر تنخواہ لیے کرتے ہیں پیسے، آپ کا ثواب ان کا ثواب کیا، جو کوئی دونوں میں کوئی تقابل ہی نہیں ہے، ان کا ثواب بالکل الگ ہے، تمہارا ثواب بالکل الگ ہے. چونکہ مسائل پھیلانے کا جو ثواب ہے وہ فضائل پھیلانے کا نہیں ہو سکتا، وہ دونوں میں زمین آسمان کا یعنی ایسے ہی فرق ہے جیسے آسمان اور زمین میں فرق ہے، کوئی جوڑ نہیں ہے دونوں میں. تو اس وجہ سے جو ہے ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں بوڑھی ہو گئی، میں نے اس کو حج کرایا اور اس کو میں نے اپنے کندھوں پر بٹھا کر حج کرایا، اپنے گھر سے اس کو بٹھا کے لے گیا کہ میں اس کی سواری بن گیا، پھر طواف میں نے اس کو اپنے کندھوں پہ کیا، سعی میں نے اس کو اپنے کندھوں پہ کرائی، عرفات میں اس کو اپنے کندھوں پہ لے گیا، منا میں اس کو اپنے کندھوں پہ لے گیا، جمرات کی رمی میں نے اپنے کندھوں پہ کروائی، پورا حج میں نے اس کو اپنے کندھے پہ کرایا ہے، اس کا جانور بن کے میں کام کیا ہوں، اس کی سواری بن کے. تو کیا میں اپنی ماں کے حق سے سبک دوش ہو گیا؟ ایک ماں کا حق ہوتا ہے، جگہ جگہ قرآن پاک میں ہے ووصینا الانسان بوالدیہ ووصینا الانسان بوالدیہ حملت امہ وہنا علی وہن حملت امہ کرہا ووضعتہ کرہا. اس کی ماں اس کو حاملہ ہوتی ہے انتہائی ناگواری کے ساتھ اور اس کو ڈیلیور کرتی ہے انتہائی تکلیف کے ساتھ، اس لیے ہم نے وصیت کی انسان کو کہ ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور حکم نہیں دیا وصیت کی. وصیت میں اور حکم میں فرق ہوتا ہے تھوڑا سا، وصیت انتہائی شفقت کے ساتھ میں نصیحت کرنے کو جس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، وصیت کا لفظ وہاں استعمال کیا جاتا ہے، یہاں جو یہ بتانا ہوتا ہے کہ اس کو ریگولر آرڈر میں نہیں لینا ہے. مرتے وقت میں جو وصیت کرتے ہیں وہ عام زندگی بھر کی باتوں کے مقابلے میں الگ وزن رکھتا ہے، اس لیے اس کو وصیت کہتے ہیں. تو ماں کے ساتھ جب معاملہ آیا تو وصینا کا لفظ ہے، وصینا الانسان بوالدیہ، ماں کے ساتھ اور باپ کے ساتھ میں. تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات عرض کی ان صحابی نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تیری ماں تجھ سے حاملہ تھی، جب تیری ماں تجھ سے حاملہ تھی اور حمل کے زمانے میں وہ لیٹی ہوئی تھی اور تیرے وزن کی اور بوجھ کی وجہ سے ایک کروٹ سے اس نے دوسری کروٹ لی ہے، اب نو مہینے میں کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہوگا آدمی اندازہ کر سکتا ہے. فرمایا ایک کروٹ جو اس نے ایک جانب سے دوسری جانب کو لی ہے، اس ایک احسان کا حق ابھی ادا نہیں ہوا. اتنا سلوک کرنے کے بعد ابھی اس کا حق ادا نہیں ہوا، ابھی ناتمام ہے. اس کو تو اسی میں ساری جنت مل جاتی ہے میرے دوست، ایک دو بچے اس کو ہو گئے جنت ہے اس کی پکی. لڑکیاں ہو گئیں، حضور نے فرمایا کہ جو دو لڑکیوں کو پالے پوسے بڑے ہونے تک ان کی تربیت کرے اسلامی، اس کے بعد میں شادی کر دے، جنت اس کے لیے پکی ہے. صحابہ نے عرض کیا کہ اگر کسی کو دو بیٹیاں نہیں ہیں ایک ہی ہے، تو فرمایا ایک پہ بھی یہ بچا لے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتی، فرمانے لگی اگر کسی کو ایک بھی نہیں ہے تو، کیونکہ ان کو اولاد نہیں ہوئی نا، تو فرمایا کہ جس کے لیے ایک بھی نہیں ہے بس اس کے لیے پھر میں ہوں، بس جن کو اولاد نہیں ہے ان کے بھی مزے آ گئے کہ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جنت میں شفاعت فرما کے پہنچائیں. اولاد ہونا بھی مہربانی، اولاد نہیں ہونا بھی مہربانی، بس عجب لامر المؤمن، ایمان والے کا معاملہ ہی عجیب ہے. ان اصابت سرا شکر وہی نصابت ہُرا صبر، نعمتیں ملتی ہیں تو شکر کرتا ہے تو بھی اللہ کے نزدیک ہو جاتا ہے، مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے تو بھی اللہ کے نزدیک ہو جاتا ہے، دونوں صورتوں میں وہ اللہ کے نزدیک ہی ہوتا ہے. جو حیدرآباد کے لوگ ہیں وہ ایک لفظ کو اچھی طرح جانتے ہیں، گھوکرو کا کاٹا. پاکستان والے بھی سمجھتے ہوں گے مگر پتہ نہیں وہاں پہ کیا لفظ بلایا جاتا ہے، ایک کاٹا ہوتا ہے وہ اس کو تین کونے ہوتے ہیں، اب ادھر اس کو جدھر سے بھی پھینکیے ایک کاٹا اس کا کھڑا رہتا ہے، وہ گرتا نہیں، وہ یعنی اس کی نوک ایک اوپر ہوتی ہے کیونکہ اس کو تین نوکیں ہوتی ہیں، تو جب آپ اس کو چھوڑیں گے تو وہ ایک نوک اوپر ہوتی ہے اس کی. تو ہمارے والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ مومن گھوکرو کا کاٹا ہے، انہیں گرتا ہی نہیں نیچے کو، مصیبت ہے تو بھی اللہ کے نزدیکی کا سامان ہے، نعمت ہے تو بھی اللہ کے نزدیکی کا سامان ہے. ایک آدمی روزے رکھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرتا ہے، اور دوسرا آدمی کھاتا ہے اور اللہ کا شکر کرتا ہے، یہ کہاں جاتا ہے؟ یہ بھی اللہ کی نزدیکی جاتا ہے. الطاعم الشاکر کالصائم الصابر، کھا کے شکر ادا کرنے والا روزہ رکھ کے صبر کرنے والے کی طرح ہے. تو تعالیٰ جل جلالہ نے عورتوں کے ساتھ ان کی خلقی اور پیدائشی کمزوری اور ضعف اور نزاکت کی وجہ سے اور دوسری مصلحتوں کی وجہ سے جو اللہ نے مرد کے ساتھ میں اس کے ساتھ جوڑی ہوئی ہیں یہ کیا ہوا ہے کہ ان کو کام زیادہ نہیں لگایا بندگی کا، جاب لمبا نہیں ہے ان کا۔ ہلکا پھلکا جاب رکھا ہوا ہے ان کو، اس کے مقابلے میں مرد کو قوی بنایا ہے، ہمت والا بنایا ہے، طاقتور ہے، اس کے اعضاء بھی قوی ہوتے ہیں، اعصاب قوی ہوتے ہیں، اس کا عزم بڑا ہوتا ہے، وہ جفاکش اور محنتی ہوتا ہے، اس کے ساتھ میں کام زیادہ لگایا ہوا ہے اور اس کے اوپر ذمہ داریاں زیادہ رکھی ہوئی ہیں۔ تو ان دونوں کی پیدائشی ترتیب کی وجہ سے حق تعالی شانہ نے یہ کیا کہ زندگی جب گزرے دونوں کی، دونوں کپل کی، اور فیملی وائز ہو جائے، گھریلو ہو جائے، گھرستی قائم ہو جائے، تو دونوں آرام، دونوں کو آرام ملنے کی صورت کیا ہے، اس کے لیے قانون ایسا بنایا گیا ہے کہ انتظام جو ہے یہ کرے مرد باہر کا، اور گھر کا انتظام گھر میں رہتے ہوئے ایک جگہ رہتے ہوئے یہ کرے عورت۔ بچوں کو پالنا، بچوں کو بڑا کرنا، بچوں کی تربیت، گھر کی گھرستی، گھریلو کام کاج، صفائی ستھرائی، یہ سب چیزیں ان سے متعلق رکھی، اور اس میں ہیلپ کرنے کا کام یہ مردوں کے لیے لگایا گیا، اور عورت کو خادم، اگر استطاعت ہے تو خادم دینے کی ذمہ داری مرد کو لگائی گئی۔ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ عورت کے حقوق میں سے ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر پیسے ہیں آپ کے پاس تو اس کو ایک کام کرنے والا دینا پڑتا ہے، ایک کام کرنے والی جو ہے اس کو فراہم کرنا، یہ حقوق میں سے، یہ بھی معلوم نہیں ہے۔ اب ہمارے پاس یہ ہے کہ کنڈیشن ایسی کمزوری کی ہے تو اگر ہم خادم نہیں دے سکتے تو وہ لوگ بولتے کہ اب تم ہی کچن صاف کرو، تم ہی ویکیوم کرو، تم بھی ایک دن بچے کے ڈائپر بدلو، تم بھی ایک دن یہ کرو۔ تو ہندوستان پاکستان میں تو اپن دادا گیری کر لیتے ہیں، یہاں پہ نہیں چلتی، اس میں آ کے میاں بیوی دونوں پریشان ہیں۔ بیوی اس وجہ سے پریشان ہے کہ جب وہ اندر دخل دینے کو بولتی ہے تو پھر یہ باہر دخل دینے کو بولتا ہے، تو وہ باہر محنت کر کے اندر جائے تو اس کو باہر کی بھی محنت کرنی ہے، اندر کی بھی محنت کرنی ہے، اس کی تو زندگی ہو گئی ستیہناش۔ اور یہ آدمی اس کو باہر کی بھی محنت کرنی ہے، اندر کی بھی محنت کرنی ہے، تو اس کی زندگی بھی ہوگی ستیہناش۔ اس ملک کے اندر آپ کو راحت نہیں ملنے اور ٹینشن ہونے، اسٹریس ہونے کے بڑے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ زندگی کو راحت سے گزارنے کا جو اصول اسلام نے دیا ہے اس کو فالو نہیں کیا جاتا۔ آدمی کے پاس خادم نہیں ہے تو اس کی آدھی لذت ختم ہو جاتی ہے۔ اپنے پاس کیا ہے، یہی تو ہے اصل خاص اپرچونیٹی۔ کپڑے دھونے والی الگ ہے، جھاڑو مارنے والی الگ ہے، پکانے والی الگ ہے، ہاتھ کے نیچے ماں باپ بوڑھے ہو گئے تو ان کے واسطے ایک دو خادم لگا دیے گئے ہیں، سستا مزدور ہوتا ہے، سب ملتے کام، کام کاج کی سہولت ہو جاتی ہے۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ سب رائٹ سب کے برابر ہیں، تو آپ بہت بڑے آفیسر ہیں تو آپ کی تنخواہ ہوتی بھی ہے، اور اگر انہیں نالی صاف کر رہا ہے تو اس کی تنخواہ اس سے زیادہ، چونکہ اس میں تو گندگی بھی ہے۔ لہٰذا آپ کون نالی صاف کرنے کے لیے رکھے گا، کون صاف کرنا، اپنے اتنا ملازم رکھنا پڑتا مستقل پورا، وہ قابو میں ہے نہیں، تو وہ تو خیر ہم اس پہ تو کچھ کہہ نہیں سکتے چونکہ وہ یہاں کا اپنا سیٹ اپ ہے، لیکن یہ ہے کہ زندگی بے مزہ ہو جاتی ہے اس۔ اچھا خادم تو تھا ہی نہیں، اگر خادم نہیں ہونے کے ساتھ میں پھر اس سسٹم کو سمجھے نہیں اگر میاں بیوی کہ گھریلو مسئلہ تم نبھا لینا، باہر کا مسئلہ میں نبھا لوں گا، اگر یہ چیز نہیں سمجھے دونوں میاں بیوی تو دونوں کی زندگی بھی یہاں خطرے میں پڑ جاتی، آرام ختم ہو جاتا ہے۔ وہ تھک تھکا کے آئے تو اس کو سکون مل جائے گھر میں، یہ دن میں کام کر رہے، یہ اپنے گھر میں کام کر لے، اس کے بعد اس کو پیسے کمانے کا، خراجات کا ذمہ نہ رہے، تو جو ہے نا وہ بہت آرام سے گزرتا ہے۔ دوسری بات کیا ہے، ایک دوسرے کو ڈومینیٹ کریں گے، ایک دوسرے پر آمرانہ نظام رکھیں گے تو نظام خراب ہو جاتا ہے۔ ایک کو ماننا پڑتا ہے، ایک کو منوانا پڑتا ہے، ایک کی ماننا پڑتا ہے کسی۔ زندگی کا نظام یہ ہے کہ یا مرد عورت کی مانے یا عورت مرد کی مانے۔ تھوڑے دن تک تو آدمی چلاتا شادی کے بعد میں، پھر اس کے بعد میں زچ ہو کے اس کی ماننا شروع کر دیتا، چل بھائی تیری سے، زیادہ تر تو ایسے چل رہا ہے۔ ورنہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ جہاں تھوڑا سا مزاج میں شرافت ہے، نجابت ہے، اور جناب والا سعادت مندی ہے، تو پھر عورتیں جو ہیں وہ مانتی ہیں شوہر کی۔ اسلام پسند کرتا ہے اس بات کو، اور اس نے ضابطہ بنایا اس بات کو کہ عورت مانے، کیونکہ انتظام میں مرد کا دماغ چلتا ہے تو عورت کو ماننا چاہیے اور مرد کو منوانا چاہیے۔ آپ جو بولیں گے جی سرکار بس وہی ہے، اس کے اندر اتنی پابندی اس کے لیے بنا دی گئی ہے کہ ماننا تم کو ظاہر اور باطن دونوں سے، جذبات اور محبت دونوں سے۔ جو شوہر کے دوست ہوں گے ان کو دوست سمجھنا پڑے گا کہ یہ میرے شوہر کے دوست ہیں، میرے نہیں، میرے شوہر کے دوست۔ جو شوہر کے دشمن ہوں گے ان کو دشمن سمجھنا پڑے گا، ان سے دوستی نہیں رکھی جا سکتی۔ اس کے تعلقات جن سے ہیں ان سے اس کے تعلقات, اس کے رشتہ دار اسی کے رشتہ دار ہو گئے, جو شوہر کے رشتہ دار ہیں وہ عورت کے رشتہ دار ہیں. ساری چیزوں میں اس کو ٹوٹلی اپنا مائنڈ چینج کر دینا پڑتا ہے کہ وہ سسرال جیسے آئی تو اس کو یہ تصور کر لینا ہوتا ہے کہ اب یہ میری یہ میں یہاں پہ آ کے نیو برن ہوئی ہوں, یہاں سے ایک نئی زندگی کا آغاز ہو. کیونکہ پھر ایسی صورت میں حق تعالی شانہ نے جو ذمہ داریاں دی ہوئی ہیں بڑی اسموتھلی چلتی ہیں اور آرام سے گزر ہوتی ہے. خرچ کرنا, پیسے کمانا یہ محنت کا کام ہوتا ہے, اس لیے اللہ نے اس کے ذمہ نہیں رکھا. کبھی بھی کسی موڈ پر عورت کے ذمہ پیسے کمانا نہیں ہے, اسلام میں منع بھی نہیں ہے, منع بھی نہیں ہے, ایک بات ذہن میں رکھنے کی. اگر حدود شریعت کے اندر کوئی جاب کرنا چاہے تو اسلام منع نہیں کرتا. حدود شریعت کا مطلب یہ ہے کہ آپ پورا پردے میں رہ سکیں, حدود شریعت کا مطلب یہ ہے کہ مردوں سے اختلاط نہ ہو, حدود شریعت کا مطلب یہ ہے کہ ناجائز کام اس میں آپ کو کوئی کرنا نہ پڑے, بچوں کو پڑھانا ہے, سینا پرونا ہے, آفس ورک ہوتا, پیپر ورک ہوتا ہے ایسا گھر کے اندر جس میں کسی سے ملنا ملانے کی نوبت نہیں آتی, ایسا جاب اگر عورت کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہوتی. لیکن یہ اس کے ذمے نہیں ہے کہ وہ اپنی کمائی خود کرے اور اپنا پیسہ خرچہ خود نکالے. عورت اگر بچی ہے, ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچی کو پالو پوسو شادی کرو, اور اگر عورت شادی کر کے آپ نے دے دی ہے طلاق ہو کر آ گئی تو پھر ماں باپ کی ذمہ داری واپس آ جاتی ہے. لوگوں کو معلوم نہیں ہے اسے, سمجھتے ہم ایک مرتبہ شادی کر کے دے دی اب تو ذمہ دار ہے, نہیں ابو نے ذمہ دار نہیں ہوتی. اگر واپس آ گئی ہے پھر ذمہ داری باپ کی ماں کی لوٹ کے آ جاتی. اگر عورت کی شادی ہو چکی ہے تو اس کے ہسبینڈ ذمہ دار ہے اس کے سارے اخراجات. اگر عورت کو اولاد ہو چکی ہے اور ہسبینڈ مر چکا ہے تو اولاد کی ذمہ داری ہے کہ اپنی ماں کو پالے. مرنے تک, پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک ایک پیسے کا خرچ, ایک پیسہ اپنے خرچ کے لیے کمانے کی ذمہ داری عورت پہ نہیں ہے, کہیں بھی نہیں دیکھیں گے. اگر اس کے اولاد بھی نہیں ہے اور ہسبینڈ بھی نہیں ہے تو اس کے دوسرے رشتہ داروں پر جو ذوی الارحام ہوتے ہیں ان پر ذمہ داری آتی ہے اس کا خرچہ دینے, وہ بھی نہیں ہے تو بیت المال پر ذمہ داری آتی ہے حکومت وقت پر کہ تو اس کا خرچہ دے, مگر اس کے ذمہ نہیں ہے. کیونکہ یہ کام اگر یہ کرنے لگے گی تو یہ اس کی اپنی نزاکت کے خلاف ہے. اس کے باوجود اگر کوئی کر لے تو ایک الگ بات ہے, اس کے باوجود بھی مالدار ہو جاتی ہے. بعض مرتبہ وراثت میں, باپ کی وراثت میں مال مل جاتا ہے, شوہر نے بعض مرتبہ مال دلا دیا ہے گفٹ میں. بعض مرتبہ مہر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اس سے بڑی جائیداد بن جاتی ہے, کیونکہ مہر کے اندر گنجائش ہے کہ آپ کم رکھ لو اور درمیانہ رکھ لو, زیادہ سے زیادہ رکھ لو. اب یہ تاج المساجد جو بھوپال کی ہے وہ نواب بھوپال کی بیوی نے اپنے مہر سے بنوائی ہے. کیا خرچہ ہے سمجھ رہے اس کا؟ اس کی دو میناروں کو ٹھیک کرنے کے واسطے مولانا عمران خان صاحب رحمتہ اللہ علیہ پورے ہندوستان کا سفر کیے تھے, چندہ کرے 7 کروڑ روپیے میں دو مینار صحیح ہوئے ہیں اس کے, کیونکہ پوری سب سے بڑی مسجد ہے وہ انڈیا کی. جامع مسجد دلی کچھ بھی نہیں اس کے سامنے, مکہ مسجد کچھ بھی نہیں اس کے سامنے, کیونکہ میں تو سب کو دیکھا ہوا ہوں. اتنی بڑی مسجد ہے وہ, اس میں وضو کرنے کے لیے جو ہاؤس بنا تھا وہ 5000 آدمی ایک ساتھ وضو کرنے کے قابل تھا وہ, اور وہ بعد میں تالاب کی شکل میں ایسے رہ گیا, کھنڈر بن گیا. ابھی بھی بہت بڑی مسجد ہے. نواب شاہجہاں ان کا نام تھا, شاہجہاں بیگم, اور بڑی عجیب عورت تھیں وہ, خواتین بڑی دیندار خاتون تھیں. پھر نواب صدیق حسن بھوپالی سے ان کی شادی ہوئی تھی نواب بھوپال کے انتقال کے بعد. نواب صدیق حسن بھوپالی ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں, علم حدیث کی بڑی خدمت کیے تھے وہ غیر مخالف ذہن کے, پھر بعد میں انہوں نے اسے رجوع بھی کر لیا تھا, لیکن وہ تھے تو ان سے ان کی شادی ہوئی تھی. تو انہوں نے بہت سی کتابیں چھپوائی, تحفے شاہجہانی کے نام سے بہت سی کتابیں ہیں ان کی جو بیگم نواب نے چھپوائی تھیں ساری. ایک مہر سے انہوں نے اتنی بڑی مسجد بنوا دی تھی, وہ نواب تھی تو ان کا مہر بھی ویسا تھا. تو بعض مرتبہ عورت مالدار تو بن جاتی ہے, یہ میں کہنا چاہ رہا تھا, کس وجہ سے؟ وراثت کی وجہ سے بن گئی, باپ کی میراث میں سے, مہر کی وجہ سے بن گئی, یا کہ کسی نے گفٹ کر دیا اس کی وجہ سے بن گئی, یا ایسی کوئی صلاحیت اللہ نے اس کو دی ہے جس کی وجہ سے اس کو خود ارننگ ہو گئی, جس وجہ سے وہ مالدار بن گئی. جائز حدود میں رہتے تھے, اس نے کچھ کمائی کر لی اس وجہ سے بن گئی, یہ تو ہو سکتا ہے. مگر یہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے اس کے ذمے یہ بات نہیں لگائی. اور انتظام جس کے اندر ہارڈ جاب ہوتا ہے, محنت ہوتی ہے, رسک ہے, وہ نہیں ہے اس کے ذمے. چوروں کو پکڑنا, ڈکیتوں کو پکڑنا, لوٹیروں کو پکڑنا, یہ عورت کے ذمے کبھی بھی نہیں آتا. یہ انتظام, دشمنوں سے لڑنا, میدان جنگ میں جانا, محاذ جنگ پہ جانا, دشمنوں سے لڑنا, یہ اس کے ذمے نہیں آتا کبھی بھی. اسلام نے شروع سے نہیں رکھا ہوا ہے. اگر عورتیں کچھ شریک ہو جائیں مسلمانوں کے لشکر میں, تاکہ مسلم لوگوں کی, مسلم لشکر کی مدد کرنے کے لیے ہوں, تو اجازت ہونا الگ چیز ہے, حکم ہونا الگ چیز ہوتی ہے. اجازت ہے کہ شریک ہو جائے, حضرت خولہ شریک ہو جاتی تھی, حضرت صفیہ شریک ہو جاتی تھی, ام سلمہ شریک ہو جاتی تھی, ام حبیبہ شریک ہو جاتی تھی. وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے کہ کچھ خواتین ہوں جو بیماروں کی پٹی کرنے کے لیے, دوا دارو کرنے کے لیے, پانی پلانے کے لیے, خدمت کے لیے ضرورت پڑ جائے تو کر لیں, مگر یہ کہ یہ ان کا کام نہیں ہے کہ دشمن سے مڈ پھیڑ میں ہوں, ڈیفینس کریں, سرحد کی حفاظت کریں, دشمن سے لڑیں, یہ ان کی ذمہ داری نہیں. نظام امن کو قائم کرنے کے واسطے جو شہر کے اندر جوئے باز, سٹے باز, چور, ڈکیت, یہ وہ ہوتے ہیں, ان لوگوں کو پکڑنا کرنا, یہ ان کی ذمہ داری میں نہیں ہوتا ہے. اسی وجہ سے مجمع والے کام ان کی ذمہ داری میں نہیں ہوتے, جمعہ اور جماعت کا انتظام ان کے ذمہ داری میں نہیں ہے, عید اور عیدین کا انتظام ان کی ذمہ داری میں نہیں ہے. انتظام کی چیزیں اسی لیے خواتین کی ذمہ داری میں نہیں ہیں اسلام میں. یہ بات معلوم نہیں ہونے کی وجہ سے لوگوں کو یہ کوشچن ہوتا ہے کہ ارے عورتیں کہاں ہیں, عورتیں کیوں نہیں ہیں؟ کمیٹی ہے تو اس میں عورت رہنا تھا, مسجد ہے تو اس میں ایک عورت ہو جانا, دو چار عورتیں ہو جانا تھا. سینٹ لوئس کی مسجد میں میں گیا تھا, جماعت میں گیا تھا اتفاق سے, دو تین چار سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. وہاں گیا اتفاق سے, وہاں کوئی پروگرام چل رہا تھا تو ڈائریکٹر جو ہے وہاں پہ خاتون تھی مسجد کی, وہ بےچارا امام یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے پیچھے اس کے ادب میں احترام میں, اور یہ سامنے بیٹھے ہوئے مسلح کے, پاک ہے ناپاک ہے کچھ نہیں معلوم, اور سارے لوگ صورت دیکھ رہے ہیں اس کی, اور جناب والا کیا کیا ہوتا ہے, میٹنگ ہو رہی ہے امام صاحب کے ساتھ, کبھی میٹنگ ہو رہی ہے سیکرٹری صاحب کے ساتھ, کبھی میٹنگ ہو رہی ہے, کبھی تنہا بھی ہے کبھی نہیں بھی ہے, گھنٹوں بیٹھ کے مسجد کی عمر میں مذاکرہ ہو رہا ہے. کیا طوفان ہے, بدتمیزی ہے یہ, کیا کیا تک بنتا ہے اس چیز کا, ضرورت کیا پڑی ہے آپ کو؟ تو نہیں ہے اس کا کام یہ. ہاں خواتین کا کوئی ادارہ ہے, خواتین کا کوئی بورڈ ہے, خواتین کا کوئی اپنا انتظام ہے, اس میں خاتون, جیسے ہمارے پاس شریعہ بورڈ میں جو دارالعلوم ہے اس میں ہم نہیں جانتے عورتوں کے معاملے میں, عورتوں کا بورڈ بنایا ہوا ہے, وہ ذمہ دار ہیں, وہی سنبھالتی ہیں. گائیڈنس ایلیمنٹری جو اسکول ہے اس میں عورتوں کا بورڈ ہے, ہم نہیں جاتے اس میں, مرد بورڈ میں باہر سے ذمہ دار ہیں, میٹنگ ووٹنگ کرتے ہیں, تنخواہ ہائرنگ فائرنگ تنخواہ وغیرہ کا دینے کا کام ہے, لیکن قدم ہی نہیں ڈالتا کوئی, مگر وہاں تو وہ لوگ ہیں بھی اتنے اسٹرکٹلی کہ کسی کو قدم ڈالنے دیتے بھی نہیں ہوگا, جس کو جوتے کھانا ہو نہیں جانا ہو. چونکہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس پردے کا جو تصور ہے وہ وہی ہے جو صحابہ میں تھا, اور صحابہ جو چیز سمجھے نا قرآن شریف سے حدیث شریف سے وہی صحیح ہوتی ہے, صحابہ جو چیز سمجھے وہی صحیح ہوتی ہے. پورے صحابہ بغیر کسی استثناء کے پردے کا مطلب چہرے کو چھپانا سمجھے ہیں, کوئی ایک جزیہ آپ نہیں دکھا سکتے کہ جس میں پردے کا مطلب کسی خاتون صحابی نے یا کسی مرد صحابی نے یہ سمجھا ہو کہ چہرہ کھولا جائے, کوئی ایک بھی نہیں دکھا سکتے. حتیٰ کہ سارے مسلمانوں کی مائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات وہ بھی یہی سمجھتی تھی, اور حتیٰ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی عمل کرایا ہے. معلوم لوگ جو ہے تحقیق میں نہیں جا, علماء کائے کے لیے ہوتے ہیں میرے دوستو, یہ اسی لیے ہوتے ہیں کہ وہ ایک سبجیکٹ کے سب پہلوؤں پہ ان کی نظر ہوتی ہے کہ آئے کیا چیز, کوئی ایک چیز نہیں ہوتی. اب یہ پردے کی جو آیتیں ہیں وہ 13 آیتیں ہیں قرآن پاک میں, اور پردے کا جو حکم آیا ہے وہ بھی تدریجن آیا ہے, جیسے شراب کا حکم تدریجن آیا ہوا ہے. شراب میں پہلے یہ نہیں تھا بلکہ ناجائز ہے, اچانک یہ نہیں کہہ دیا گیا, اس میں تدریج ہے. تدریج کا مطلب مرحلہ بہ مرحلہ, ایک کے بعد تھوڑا پھر تھوڑا پھر تھوڑا اسٹک پھر تھوڑا اسٹک, ایسا ہوا ہے. ایسے ہی پردے کا مسئلہ بھی ہے. حج کے اندر احرام کی خصوصیت یہ ہے کہ عورت کو اپنا چہرہ کھولنا ہے, جیسے مرد کو اپنا سر کھولنا ہے عورت کو اپنا چہرہ کھولنا ہے. مس کانسپشن کیا ہو گیا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کا پردہ نہیں ہے شر, چہرہ کھولنا الگ چیز ہے, غیر مرد سے پردہ کرنا الگ سبجیکٹ ہے, وہ مسئلہ ہی دوسرا ہے. وہ احرام کے مسئلے سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے, حج سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے, تو دوسرے مسئلے تو اپنی جگہ اپلائی ہوں گے نا بھائی. اس کے لیے یہ ہے کہ کوئی مرد سامنے آئے تو پھر اس کو کیا کرنا پڑے گا, وہ ایک دوسرا حکم ہے جو الگ سے جاننے کا ہوتا ہے, ورنہ اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی تمہارا چہرہ کھلا رہے گا. لیکن اگر مرد آ جائے تو کیا ہے, بخاری شریف میں باضابطہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حج میں ہم کو ساتھ لے گئے, ہم کو ایک جگہ بٹھا دیا خیمہ ڈال کے, ہم اپنے چہروں پر سے کپڑے کو ہٹائے رکھتے تھے, جب کوئی مرد ہمارے سامنے سے گزرتا تو ہمیں حکم تھا کہ ہم اپنے کپڑے اپنے چہرے پر کپڑوں کو ڈال لے کپڑا ڈال لے, ہم سب اپنا چہرہ چھپا لیتے تھے. جب وہ چلا جاتا مرد ہمارے سامنے سے اور کوئی نہیں ہوتا تو پھر ہم اپنے چہرہ کھول لیتے تھے. حج کی جیسی جگہ پر احرام کی حالت میں جبکہ ایک کنڈیشن بھی ہے کہ بھئی تمہارا چہرہ کھلا ہو کپڑا نہ لگے, وہاں پر یہ تھا کہ غیر مرد ہوگا تو اس کا حکم حج سے ریلیٹڈ نہیں ہے, وہ ایک دوسرا مسئلہ ہے, وہ دوسرا ایک حکم ہے, ایک دوسرا آپ کا
کہ اجنبی کے ساتھ میں چہرے کے ساتھ چہرہ دکھانا ہے نہیں دکھانا ہے، یہ غلط چیز ہے. حجاب کا مطلب اسلام میں وہ چہرہ ہی ہوتا ہے، چہرے کو چھپانا ہی ہوتا ہے، یاد رکھ لو. اس کے علاوہ جس نے بھی جو مطلب بیان کیا ہے اس نے کنفیوز خود بھی کیا ہے، خود بھی ہوا ہے وہ کنفیوژن کا شکار، اور دوسرے کو بھی اس نے کنفیوز کیا ہے، ایسا نہیں پایا جاتا ہے. سو صحابہ سمجھے وہ چیز صحیح تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تہمت کا واقعہ جو مشہور اس میں سورہ نور کے اندر موجود ہے، پورا ایک رکوع اس میں حضرت کی عفت میں اور طہارت میں بیان کیا گیا ہے. تو اس میں وہ جو واقعہ تفصیل میں آپ بخاری میں پڑھیں گے، دوسری کتابوں میں سنا بھی ہوگا آپ نے، اس میں ایک بات ہے غور نہیں کی ہوگی آپ نے. جیسے ہی مستح نے دیکھا تو انہوں نے پہچان لیا، چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ پر آ کے لیٹی ہوئی تھی، ان کو آگ لگ گئی تھی. اس کے بعد ان کا ایک جملہ ہے کہ قبل نزول الحجاب، فقد رآنی قبل نزول الحجاب، انہوں نے حجاب نازل ہونے سے پہلے مجھے دیکھا ہوا تھا، اس لیے جب مجھ پہ نظر پڑی تو پہچان لیا کہ یہ تو امی جان ہے، عائشہ ہیں. یہ فقد رآنی کانا قبل رآنی قبل نزول الحجاب کیا بات بتا رہا ہے یہ جملہ؟ اس کا مطلب یہ کہ حجاب نازل ہونے کے بعد میں نہیں دیکھا کبھی، وہ تو اتفاقاً وہ سوئی ہوئی تھی، ان کو تو آنکھ لگی ہوئی تھی، وہ تلا سامان دیکھتے ہوئے، لشکر کا پورا سامان دیکھنے کی ان کی ذمہ داری تھی، دیکھا تو وہ آرام کر رہی تھی، وہ دیکھ لیا تھا انہوں نے. امہات المومنین تک یہ کرتے تھے کسی بھی، اسی وجہ سے ہمارے پاس گائیڈنس میں یہ ہے کہ وہ پورا نقاب والا ہی ہمارے پاس ٹیچر ہائر کیا تھا. ٹیچر کی شرائط میں سے یہ ہے کہ وہ نقاب والی ہوں. شروع شروع میں مسئلہ آیا کہ امریکہ میں کون ملے گا، مگر اب آپ جا کے دیوان پہ دیکھو، جب دیکھو جب چارچے چلتے پھرتے رہتے ہو. آپ کرو گے کوئی کام، بات چلاؤ گے تو چلے گی، نہیں چلاؤ گے ڈر جاؤ گے، ہیزیٹیٹ ہو جاؤ گے تو رہ جاؤ گے. یہ پورے دین پر اپلائی ہوتا ہے، یاد رکھ لو. جس چیز کی بات، یہ دنیا کیا ہے معلوم؟ یہ دار الاسباب ہے. یہاں جو بات آپ چلاؤ گے وہ چلے گی، حق ہو یا باطل ہو. یہ خصوصیت ہے اس دنیا کی. یہاں اگر کوئی اپنے کو خدا بولے گا تو چل جائے گا، بندے مل جائیں گے تھوڑے سے. آچاریہ رجنیش کس کو کون نہیں جانتا، یہ ہندوستان پاکستان کی قوم پوری آچاریہ رجنیش کو جانتی ہے، کتنے بندے اس کے یہاں امریکہ میں تھے. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں خدائی کا دعویٰ چل جاتا ہے، عجیب بات ہے، پیغمبری کا دعویٰ چل جاتا ہے. قادیانی نے چلا دیا، نہیں چلا دیا، بے شمار امت پیدا ہوگی. یہاں نبوت کا دعویٰ چل جاتا ہے، امت مل جاتی ہے. فتنے چل، یہ جو مسئلے ہوتے ہیں نا کہ مسلمانوں میں یہ فتنہ وہ فتنہ، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ بھائی تم جو چیز چلاؤ گے وہ چیز چل جائے گی. گمراہی کو چلاؤ گے تو گمراہی چل جائے گی، ہدایت کو چلاؤ گے تو ہدایت چل جائے گی، صحیح بات کو چلاؤ گے تو صحیح بات. چلنے کو ٹائم لگتا ہے، ہر چیز کی عمر ہوتی ہے، وقت ہوتا ہے، صحیح ہے، لیکن چلتی ضرور ہے. یہ دنیا ہے ایسی جگہ کہ اللہ تعالیٰ نے امتحان لینا چاہا ہے کہ تو اچھائی کی طرف جانا چاہے گا تو میں اچھائی کی طرف جانے دوں گا، اس کے اسباب دے دوں گا. برائی کی طرف جانا چاہے گا تو برائی کی طرف جانے دوں گا، اس کے اسباب دے دوں گا. ان ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے راستہ اس کو بتا دیا ہے، شکر والا بھی کفر والا بھی. ہدیناہ النجدین، ہم نے دونوں راستے اس کو دے دیے ہیں. تو یہاں یہ چیز ہے، اس لیے مسائل کے اندر، احکام کے اندر، فتنوں کے اندر، اب یہ زمانہ جس میں ہم میں اور آپ ہیں یہ انتہائی فتنوں کا زمانہ ہے، فتنوں کے پیک کا زمانہ ہے، یہ تاپ کا زمانہ جس کو بولتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا، فتنے دلوں پر پیش کیے جائیں گے چٹائی کی پتیاں جیسے ایک دوسرے میں مرج ہوتی ہیں، کارپیٹ کی پتیاں جیسے ایک دوسرے میں. پہلے ظاہر ہے کہ یہ کارپیٹ تو ہوتے نہیں تھے، پہلے وہ چٹائی ہوتی تھی کھجور کی بنی ہوئی، تو اس کی پتیاں جیسے ایک دوسرے میں مرج ہوتی ہیں، ایسے فتنے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوں گے اور وہ دلوں پر آئیں گے. یہ بھی عجیب بات ہے کہ فتنے کا محل حضور نے دل بتایا کہ دل پر آئیں گے فتنے. فمن انکرہا نکتت نکتتم بیضاء، جو آدمی اس سے غیر مانوس ہوگا، اپنے کو بچا لے گا، تو اس کے دل میں ایک روشنی آ جائے گی. ومن اعرفها نکتت نکتت سودا، اور جو آدمی اس سے مانوس ہوگا، اس کی طرف لپکے گا، تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ آ جائے گا. تو چونکہ ایک کے ساتھ دوسرا جڑا ہوا ہے، دوسرے کے ساتھ تیسرا جڑا ہوا ہے چٹائی کی طرح سے، تو جیسے جیسے مانوس ہوتا جائے گا آدمی فتنے سے، دل کی سیاہی بڑھتی چلی جائے گی، چونکہ ہر فتنے کے ساتھ میں اس کے دل کے اندر سیاہی آتی جائے گی. اور جیسے جیسے آدمی فتنوں کو اوائڈ کرتا جائے گا تو دل میں نورانیت بڑھتی چلی جائے گی. اس لیے قیامت کے قریب انسان جو ہے وہ دو قسم میں بڑھ جائیں گے. حدیث میں فتکون القلوب کالقلبین، سارے دل دو دلوں کی طرح ہو جائیں گے، اما بیاضا خالصا و اما سوادا خالصا، یا تو بالکل سیاہ ہوں گے یا بالکل روشن ہوں گے. یہ جو آپ کو لگتا ہے نا کہ بھئی ایک ایسے انوائرمنٹ میں ایسے ماحول میں جہاں ہر قسم کی طوفان بدتمیزی ہر قسم کی بے ہودگی ہر قسم کی آزادی ہر قسم کی عیاشی بدماشی سب کچھ ہے اس کے اندر آپ کو ایسے ہیرے نظر آئیں گے چھوٹی چھوٹی سنت کو بھی چھوڑنے کو تیار نہیں یہ کیا چیز ہے آپ کو پتا ہے یہ وہی بات ہے جو اس حدیث شریف میں بیان فرمائی گئی کہ جو آدمی جتنا زیادہ فتنوں سے اپنے کو بچاتا جائے گا اتنا اس کا تقویٰ بڑھتا چلا جائے گا اس کا تدین بڑھتا چلا جائے گا اس کی نورانیت بڑھتی چلی جائے گی اس کا تعلق ماللہ بڑھتا چلا جائے گا اس کی ولایت خاصہ بڑھتی چلی جائے گی اور جو آدمی جتنا فتنوں سے مانوس ہوتا چلا جائے گا وہ اتنا ہی دھڑکتا چلا جائے گا اس کی طرف بلالت اور گمراہی کی طرف وہ بالکل اس میں غیر مسلم میں کوئی زیادہ فرق آپ کو نہیں ملے گا اس کی تھاٹ میں اس کی سوچ میں اس کے آئیڈیوں میں اس کے انداز میں طرز زندگی میں طرز معیشت میں کلچر میں تمدن میں عقائد میں عبادات میں معاملات میں معاشرت میں کھانے پینے میں کمانے میں خرچ کرنے میں ٹائم سے کسی چیز میں آپ کو وہ بولتا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو آپ سنتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں باقی آپ نہیں کر سکتے فرق اور یہ کہ جب مرے گا تو اللہ ہی کو معلوم ہے کہ مسلمان مرے گا کہ نہیں مرے گا پورا آل اوور پورا پوری دنیا کے اندر جو ہے نا آپ کو یہی سیٹ اپ آپ چلتا ہوا نظر آ رہا ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے یہ وجہ اس کی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جتنے فتنے بڑھتے جائیں گے فتنوں سے بچنے میں اتنی نورانیت بڑھتی جائے گی اور فتنوں سے متاثر ہونے میں اتنی ظلمانیت بڑھتی چلی جائے گی یہ سلسلہ ہے اس کا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتنوں کا سب سے بڑا ذریعہ دو چیزیں بنائی ہیں ایک فتنوں کا سب سے بڑا ذریعہ مال ہے دوسرے فتنوں کا سب سے بڑا ذریعہ عورت ہے خاتون کو جیسے ڈیزائن کیا اللہ نے جس کی جیسے اس کی خلقت ہے جو اس کے خواص ہیں اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات رکھی ہوئی ہے کہ مرد اس سے اٹیچ ہوئے بغیر اس کو دیکھنے کے بعد اور اس کی طرف متوجہ ہوئے بغیر اس کو سوچے بغیر اس کو چاہے بغیر رہ نہیں سکتا یہ جو بولتے ہیں نا کہ نظر پاک رہنا چاہیے دل پاک رہنا چاہیے نظر میں کیا رکھا ہوا ہے ایک مثل مشہور ہے جو بے پردہ لوگ ہوتے ہیں بولتے دل نے دل اچھا رہنا چاہیے نظر میں کیا رکھا ہے یہ کسی بیوقوف کو تو بولا جا سکتا ہے مگر سمجھدار کو نہیں بولا جا سکتا یہ جملہ یہ خالق کو نہیں بولا جا سکتا خالق کے پیغمبر کو نہیں بولا جا سکتا یہ جس نے پیدا کیا جو جانتا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک آدمی مرد کو دیکھے پھر اس کا ذہن کام نہ کرے ایک ہی کو ہو سکتا ہے وہ ایک ہی وہ نامرد ہو اس کو دیکھا تو بھی چلتا نہیں دیکھا تو بھی چلتا لیکن اگر اس میں قوت مردومی ہے تو وہ جو عام طور پر فیلنگ نہیں محسوس ہوتی نا وہ عادت کی وجہ سے نہیں محسوس ہوتی دیکھتے ایک قسم کی عادت سی ہو جاتی ہے تو پھر وہ کوئی خاص مال ہے تو ہی دیکھتا انہیں پھر نہیں تو نہیں دیکھتا ویسا ہو جاتا ہے مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا دماغ اس میں کام نہیں کرتا وجہ یہ ہے کہ اگر وہ چیز اللہ پاک نے نہیں رکھی ہوتی تو پھر یہ مردوں اور عورتوں کا آپس میں محبت کا جو نظام اللہ نے رکھا ہوا ہے وہ قائم نہیں رہتا اور اللہ یہ چاہتے ہیں کہ مرد میں پورا چاہت رہے عورت کی چونکہ اگر وہ نہیں چاہے گا اس کو تو اس کو خوش نہیں کر سکتا نہیں چاہے گا اس کو تو اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کے واسطے جو صبر چاہیے جو مشقت چاہیے جو مسائل آتے ہیں ان کو جھیل نہیں سکے گا وہ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندے جو ہیں کسی نامحرم کو دیکھیں ہی بڑی مصلحت ہے اس میں الانسان حریص فیما منع انسان حریص ہوتا ہے اس میں جس میں اس کو روکا جاتا ہے لپک بڑھانے کے لیے اور آپ کا تعلق اس کی طرف شدید ہونے کے لیے یعنی ہونے کا ایک سائڈ ایفیکٹ ہے پردے میں جتنا زیادہ عورت چھپے گی مرد اتنا اس کی طرف جھکے گا یہ جو عورتوں کے حقوق نہیں ادا کیے جاتے ان کو توجہ نہیں دی جاتی ان کو پوچھ کے نہیں دیکھتے رات جو ہے نا ادھر ادھر گزر رہی ہے بیوی کو پوچھنے والا نہیں ہے یہ بے پردگی کی وجہ سے ہوتا ہے اگر پردہ عام ہونا تو آدمی بے چین ہو جائے اپنی بیوی کو دیکھنے کے لیے اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جو تمہاری انڈیویجول لائف ہے وہ اتنی یعنی محبت والی ہو گرم جوشی والی ہو اور اس میں آپس میں ایک دوسرے کی چاہت والی ہو کہ ایک دوسرے کی رعایت بھی ہو اس میں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ پھر بچوں کا جو نظام قابو میں آئے گا اس کے بعد اس میں جو پرابلم آتے ہیں اس کو جھیلنا آسان ہو جائے مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی ورنہ تو یہی ہوتا ہے پھر جو اس وقت ہو رہا ہے آپ دیکھیں یہ بچوں کو کسٹڈی میں دے دیا اور بچوں کو اٹھا کے لے کے گئے دوسروں کے بچے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے خود اپنے ہی بچے نہیں ہیں دوسروں کے نہیں ہے تو کوئی توجہ دینے والا نہیں ہوتا بچوں کی کوئی شیورٹی نہیں ہے تمہارے بابا کا نام کیا ہے بولے تو انہیں بولتے بابا کا نام کیا آپ کو کیا ضرورت ہے نام اما کا پوچھا بابا کوئی بھی ہو سکتا ہے 50,000 باتیں لوگ کرتے ہیں الٹی باتیں نامناسب باتیں بےہودہ باتیں کرتے ہیں تو اب ظاہر ہے کہ اس میں کیا توجہ رہے گی ایسی اولاد پر کیا گرمجوشی رہے گی, کیا محبت رہے گی, کیا شفقت رہے گی. پھر حکومت کو قانون بنانا پڑتا ہے کہ آپ چائلڈ ابیوز نہیں کر سکتے, آپ نے ہاتھ کیوں لگایا اس کو, آپ نے ڈانٹا کیوں اس کو, آپ نے بولا کیوں اس کو. اب ماں باپ اگر اپنے اولاد کو نہیں بولیں گے تو تربیت نہیں ہو سکتی. مگر یہاں کی صورتحال یہ تھی کہ زیادہ تر دوسری اولاد تھی تو اس کے ساتھ تو کوئی محبت نہیں ہوتی, بلکہ وہ تو ڈسٹرب کا باعث ہوتا ہے, اس سے تو ڈسٹرب ہے, اس پر زیادتیاں ہوتی تھی, اس کی وجہ سے یہ بےچارے قانون بنانے پہ مجبور ہو گئے. اب وہ ہوتا یہ ہے کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے, تو پھر اچھائی کے ساتھ اس کے سائڈ افیکٹ بھی آ گئے کہ ایک مصیبت بن گئی. بچوں کو پالنا ایک ایسی عظیم مصیبت. وہ بتا رہے تھے ٹیچروں کی طرف سے رپورٹ آئی تھی کہ ہمارے پاس پڑھانے میں, یہاں کے پڑھانے میں زمین آسمان کا بھر گئی, یہاں پہ ہاتھ ہی نہیں لگا سکتے یا پھر ڈانٹ نہیں سکتے زور سے کہ صاحب آپ نے ہمارے بچے کو ہٹ کر دیا. حالانکہ بچوں کی نفسیات بالکل الگ ہوتی ہیں بڑوں کی نفسیات سے. ارے بچے کا دل مت دکھاؤ, اور بچے کا دل برا ہو جاتا ہے, وہ بےچارا بہت وہ ہو گیا, آپ کو کچھ پتا تو ہے نہیں بچوں کے بارے میں, بچے نہیں ہوتے اس سے متاثر. وہ ہمارے پاس حیدرآباد میں ایک مرتبہ ایک کارٹون آیا تھا اخبار میں, دو بچوں میں لڑائی ہو گئی گولیاں کھیلنے پہ, دونوں مارنا شروع کر دیے ایک دوسرے کو. تو گھر میں سے ان کے بھائی گھر بڑے گھر والے نکل کے آ گئے, ان کے بھی گھر کے بڑے لوگ نکل کے آ گئے, ارے تیرا بچہ ہمارا کیسا ہو, تیرا بچہ ہمارا کیسا, دونوں ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیے. تو بڑوں میں لڑائی شروع ہو گئی, اور بڑوں میں لڑائی فائٹنگ ہو رہی, ڈنڈے برس رہے, وہ دونوں بچے پھر دونوں پیچھے گولیاں کھیل رہے. پانچ منٹ میں ختم ہو جاتا ہے ان کا, دو منٹ میں ان کا تاثر ختم ہو جاتا ہے. ان کے بارے میں یہ سوچنا کہ جیسے ہم ہیلپ نہیں ہونا, وہ نہیں ہونا, ہماری فیلنگ جو ہے نا ویسا ان کے ساتھ نہیں ہونا, یہ بچوں کو نہیں جاننے کی بات ہوتی ہے. جانتے نہیں بچوں کی نفسیات, ان کی سائیکالوجی کو, وہاں تاثر ہوتا ہی نہیں. اسی وجہ سے اس کا دل صاف رہتا ہے, بچے کے دل میں کینا ہونا کچھ نہیں پلتا, کیوں رہتا ہے, اس کا تاثر ہی نہیں ہوتا ان چیزوں کا. ایک وقتی ٹیمپرری تاثر ہوتا ہے, اگر آپ نے مار دیا رونے لگا, ارے بچے کو مار دیا لال ہو گیا تھا رو رہا تھا, تو کیا ہوا پانچ منٹ میں پھر ہنستا ہے. اس کو ڈانٹ دیا وہ بےچارے کا دل دکھ گیا تو کیا ہوا, ایک منٹ میں پھر ختم ہو جاتا ہے وہ. مگر اس کا تاثر تو یہ ہوتا ہے کہ تربیت ہو جاتی ہے نا اس کی, تو تربیت کے لیے ضروری ہوتی ہیں وہ چیزیں. تو بالکل سختی نہیں کرنے کی جو لاجک چلی وہ دوسری وجوہات سے چلی, مگر اس کا اتنا سائڈ افیکٹ ہوا کہ پوری نسل برباد ہو گئی, انسانیت پوری تباہ ہو گئی. یہ لوگ بھی خود پریشان ہیں کہ ان کی تربیت کا کیا ہوگا. یہ مطلب نہیں کہ خالی مسلمان ہی پریشان ہیں, یہ لوگ پریشان نہیں ہیں اپنے اولاد کے بارے میں, دوسرے لوگ پریشان نہیں ہیں, آج پوری انسانیت پریشان ہو, کیونکہ جو سسٹم ہے وہی غلط ہو گیا. تو اس لیے حق تعالی شانہ نے اس نزاکت کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہ جنت میں جانے کا انتظام تو عورت کے لیے ایزیلی کر دیا گیا ہے, اب اس کی خصوصیات ذاتیہ کی وجہ سے اور اس کی جو خصوصیت مرد کے ساتھ میں ہوتی ہے اس کی وجہ سے اس کو سیفٹی دی گئی کہ تم گھریلو ماحول کے اندر بند رہو. یہ اس کا تصور یہ آ گیا کہ عورتوں کو بند کر دیا گیا ہے, حالانکہ ان کو محفوظ کیا گیا. محفوظ کرنے کا نام بند کرنا نہیں ہوتا, عزت دینے کا نام بے عزت کرنا نہیں ہوتا. اس میں پرابلم یہ ہو گیا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو کمانے دیا جائے, اس کو پھرنے دیا جائے, اس کو میٹنگوں میں بلایا جائے, اس کو باہر لایا جائے. ان سب چیزوں میں ایک ہی دماغ کام کرتا ہے, وہ ہے کام کرتے ہوئے انجوائے کرنا. اور معاف کریں, چاہے مسجد ہو چاہے سنٹر ہو, وہاں پہ بھی یہی دماغ کام کرتا ہے. ایک کامن بات بولتا ہوں میں, عورت کا مسجد میں آنے میں ثواب کم ہو جاتا ہے نماز کا. یہ تو سب تسلیم کرتے ہیں, وہ سب بھی تسلیم کرتے جو عورتوں کو آنا بولتے ہیں. عورت کا ثواب گھر میں زیادہ ہے نا نماز پڑھنے کا, مسجد میں پڑھی تو ہو جاتی ہے اس کی نماز لیکن ثواب کم ہو جاتا. اگر میرے کو آپ کو معلوم ہوا کہ مسجد کو جانے سے ثواب کم ہوتا گھر میں زیادہ ہوتا, وہ تو بن جاتے کبھی. چوہا کاٹا اپنے کو. اس میں دوسرے ذہن کے علاوہ اللہ کو راضی کرنے کا کوئی جذبہ کار فرما نہیں ہو سکتا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کیا ریزن ہے کہ وہ آنا چاہتی ہیں, کیا ریزن ہے کہ آپ بلانا چاہتے ہیں. اگر مرد کی طرف نسبت ہوگی تو وہ اسے انجوائے کرنا چاہتا ہے, عورت کی طرف نسبت ہوگی تو وہ اپنے کو شو کرنا چاہتی ہے, اور کوئی فرض نہیں ہو سکتی. موجودہ سوسائٹی میں, موجودہ کلچر میں اس چیز کو بلڈ کیا گیا کہ ایک تو یہ ہے کہ ہر عورت سے یعنی فائدہ اٹھانے کی اپرچونیٹی ہر ایک آدمی کو میسر ہو جائے, اس کی کوئی شکل بنائی جائے. چونکہ ہر کوئی عورت خوبصورت نہیں ہوتی, ہر کوئی عورت جوان نہیں ہوتی, ہر کوئی عورت تندرست نہیں ہوتی. اب جب شادی ہو گئی تو قسمت میں کون سی ملی کچھ معلوم نہیں ہوتا نا. تو ہوتا یہ ہے کہ جب زیادہ خوبصورت, زیادہ صحت مند, ایسی زیادہ اٹریکٹیو والی جو ہے خواتین کی طرف طبیعت چلتی ہے مرد, ہر مرد اس نفسیات کا ہوتا ہے. قرآن پاک میں جو حوروں کا بیان ہے اتنا زیادہ ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ یہ پیدا ہوا ہے کن جذبات پہ, کیوں اللہ نے اتنا بیان کیا ہے حوروں کا بیان. عورتوں کا بیان جو قرآن پاک میں ہے. خالی اگر میں سنایا تو آپ بولنا کہ آپ شاید قرآن نہیں سنا رہے, کچھ اور چیز سنا رہے, کیونکہ سب ایک جگہ کر دیا تو پھر ویسا بن جاتا نا بات. ہو اتنا زیادہ ہے کیوں, اس معاملے میں جذباتیت بہت ہے, اس میں مولوی غیر مولوی سب برابر ہیں. علامہ اقبال کا شعر ہے نا, امید حور نے سب کچھ سکھا دیا ہے وائز کو, یہ حضرت دیکھنے میں سیدھے سادے بھولے بھالے ہیں. امید حور نے سب کچھ سکھا دیا ہے وائز کو, یہ حضرت دیکھنے میں سیدھے سادے بھولے بھالے ہیں. اس معاملے میں سب حساس ہوتے ہیں, سب جذباتی ہوتے ہیں. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں, جو جتنا زیادہ نیک ہوگا اس کی خواہش عورت کے بارے میں زیادہ ہوگی, یہ بھی نفسیاتی چیز ہے. اور ایک بات اور عرض کروں آپ سے, جو جتنا زیادہ اپنے حواس خمسہ کو دیکھنے کو سننے کو بولنے کو محسوس کرنے کو لمس کو عورت سے دور رکھے گا, اتنا زیادہ عورت میں اس کی دلچسپی بڑھ جائے گی. وجہ اس یہ کہ جنسی رغبات اور جنسی خواہشات جو ہوتے ہیں وہ ان قوا سے بھی خارج ہوتے ہیں. یہ دیکھنے میں کرنے میں جو زیادہ آدمی لگتا ہے, پھر اپنی بیوی کے پاس جا کے نرم رہتا ہے اور جناب بالکل اس مطمئن نہیں کرتا, اس کو دونوں میں آپس میں پنگا ہو جاتا ہے, لڑائی ہو جاتی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنے احساسات مار دیے ہیں. زیادہ مووی دیکھنے والے, زیادہ پکچر دیکھنے والے, زیادہ عورتوں سے ملنے والے, وہ جو ہے نا وہ عورت کی طرف زیادہ مائل نہیں ہوتے. ظاہر ہے کہ جب مائل نہیں ہوتے تو حقوق ادا نہیں ہوتے ان کے. یہ چیزیں عام مجمع میں بیان نہیں کی جاتی عموماً, اس وجہ سے کہ یہ موضوع ذرا سا ثقافت کے خلاف سمجھا جاتا ہے کہ بھائی ارے اتنے بڑے بزرگ داڑھی رکھ لے گئے رکھ لے گئے ان کو عورتوں کی لگی ہوئی تھی وہ, تو وہ عام طور پر اس وجہ سے وہ سنایا نہیں جاتا, مگر نا ہے حقیقت یہی ہو. یہ وہ چیزیں ہیں جو قرآن پاک میں, قرآن پاک ان سے بھرا ہوا ہے, احادیث مبارکہ ان سے بھری ہوئی ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے, آپ نے ایک جنت کا معائنہ فرماتے ہوئے آپ نے ایک موتی کا محل دیکھا, سفید موتی کا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اتنا خوبصورت محل تھا, اتنا خوبصورت تھا کہ اس کی خوبصورتی اور چمک کو دیکھ کے میں نے یہ سمجھا کہ یہ میرے لیے ہوگا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میں نے جبرائیل سے کہا کہ یہ کس کا ہے, تو جبرائیل نے کہا کہ یہ ایک عرب کا ہے, تو میں نے کہا میں عربی ہوں تو یہ تو یقیناً میرا ہی ہوگا. فرمایا آپ کا نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ قریشی کا ہے, ایک عربی نوجوان قریشی کا ہے, تو میں نے کہا میں بھی قریشی ہوں خاندان کا, تو یہ یقیناً میرا ہی ہوگا. حضرت جبرائیل نے کہا نہیں یہ آپ کا نہیں. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ہے کس کا, تو فرمایا یہ عمر بن الخطاب کا محل ہے, تو عمر کا محل تھا وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے اپنے مبارک آنکھوں سے. جب اس کو دیکھنے کے لیے اندر گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے حسن و جمال کو دیکھ کے مجھے خیال ہوا کہ جب باہر یہ حال ہے تو اس کے اندر کے ڈیکوریشن کا کیا حال ہوگا. اور مجھے اور ظاہر ہے کہ جب میں نے سوچا کہ اس کے اندر جاؤں, لیکن جب اندر جاؤں گا تو یقیناً عمر کی حوریں بھی ہوں گی وہاں پہ, تو پھر مجھے عمر کی غیرت کا خیال آیا کہ عمر کو فیل ہوگا کہ میں نے اس کی عورت پر نظر ڈالی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کا لحاظ فرما رہے ہیں, کتنے مقدس آنکھیں ہیں, کتنی پاکیزہ آنکھیں ہیں, دیکھ رہے ہیں جنت میں جا کے, کوئی دنیا میں بھی نہیں ہے, جبرائیل ساتھ میں ہیں. لیکن آپ فرمایا کہ مجھے عمر کا خیال آ گیا تو میں نے نہیں دیکھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے جس میں آپ نے یہ حدیث بیان فرمائی. کیا نظارہ تھا ہوں, کیا منظر تھا ہوں گا اس وقت کی, جنت کی محل کی تفصیلات ایک ایسے شخص کی بیان کی جا رہی ہیں جو مجلس میں موجود تھا, کیا گزر رہی تھی. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے رونے لگے اور فرمانے لگے اللہ کے رسول اگر آپ کی طبیعت چاہتی تو آپ اندر جاتے, آپ سے کیا غیرت تھی. فرمایا کہ نہیں طبیعت نہیں گوارا کی میری, گئے نہیں آپ اندر. یہ ہر ایک کی فیلنگ ہوتی ہے, اس لیے شریعت مطہرہ نے اصل ان صفات جبلیہ کا جن کو کہتے ہیں پیدائشی صفات, پیدا ہوا ہے انسان جن خصوصیات کے ساتھ, ان کی رعایت کے ساتھ میں مسائل رکھے ہوئے ہیں. اس لیے اس میں عورتوں اور مردوں کے مسائل کے اندر وہ نزاکت ملوز ہے جو سمجھتے نہیں نادانی. وہ بات ایسی ہے کہ اتنی حساسیت ہے وہاں پر کہ اگر کسی بھی میٹنگ میں, کسی بھی جاب پہ, کسی بھی گیدرنگ میں, کسی بھی جگہ پر عورت باہر آئے گی تو مرد اپنے جذبات اور احساسات میں یقیناً متاثر ہو جائے گا اور اس کا کام ڈسٹرب ہو جائے گا. اب یہ محبت کے واقعات, عشق کے واقعات, چیٹنگ کے واقعات, پھر آفس میں اسکول چھوڑ دینے کے واقعات, جاب چھوڑ دینے کے واقعات, جاب سے جو ہے نا گھروں کو نہیں آنے کے واقعات, یہ سب کاہے کو ہو رہے ہیں. اسی یہی تو وجہ ہے اس کے, بالکل وہ نیچرل ہے وہ, یعنی وہ ہونا تعجب کی بات نہیں ہے, اگر نہ ہوتا تو تعجب کی بات تھی, کیونکہ جب شریعت نے حکم دیا ہے تو وہ فطرت کو ملحوظ رکھ کے دیا گیا, اگر یہ واقعات نہ ہوتے تو تعجب کی بات, یہ تو ہوگا اور اس سے زیادہ ہوگا. اس وجہ سے دور دونوں کے درمیان میں پارٹیشن رکھا گیا ہے کہ بھئی تمہارے لیے ضرورت ہے اور تمہاری اپنی خواہش بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بھی ہے, لہذا حدود مقرر کر دیے گئے کہ یہ محرمات ہیں یہ محللات ہیں, یہ نامحرم ہیں یہ محرم ہیں, محرم اور نامحرم الگ بنائے گئے, اور جتنے نامحرم ہیں جن سے شادی ہو سکتی ہے ان کے ساتھ قوانین الگ بنائے گئے. ان قوانین میں سب سے پہلی بنیاد عورت کو یہ دی گئی ہے کہ تیرا کام ہے کہ تو نظر میں نہ آئے, دوسرے نمبر پر مرد کی ذمہ داری ہے کہ تو نہ دیکھے, مگر پہلے نمبر پر عورت کی ذمہ داری ہے کہ تو نہ دکھے. اس کا مجاہدہ ہی وہ ہے, اس کو لشکر میں کام نہیں کرنا ہے, اس کو انتظام میں کام نہیں کرنا ہے, اس کو محنت نہیں کرنا ہے, اس کو جاب نہیں کرنا ہے, اس کا مذہب ہی وہ, اس کو اللہ کے نزدیک ہونے کا راستہ ہی وہ ہے. اصل بات وہاں سے سمجھ میں آئے گی کہ جب یہ طے کیا جائے کہ چونکہ مقصد اصلی عبادت ہے تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کاموں کی نوعیت میں فرق رکھا ہوا ہے, اس کو چونکہ یہ سارے ہارڈ جاب نہیں ہے اس لیے اس کے لیے مجاہدہ کیا ہے, اس کا مجاہدہ یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو چھپا کے رکھو. ذرا ظاہر ہے کہ مجاہدے کی تو چیز ہے کہ عورت اپنے آپ کو چھپا کے رکھے خوشی سے, اپنی کوئی جبر نہیں, اپنی مرضی سے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ اپنے کو دکھائے گی اور کوئی بھی اس کو دیکھے گا تو اس کو زنا کا گناہ ہوگا. یہ حدیث شریف میں, دکھانا تو بہت دور کی بات ہے, اگر اس نے اپنے اوپر ایسی خوشبو لگائی جو بہت زیادہ نظر آنے والی اور اس کے بعد اس میں خوشبو مہکنے والی ہے جس سے دوسرے مردوں تک خوشبو پہنچ جائے تو اس کو زنا کا گناہ ہوگا. اب یہاں تو پرفیوم مار لے کے یہ مار لے کے ایسا پورا پوری گلی یہاں سے وہاں تک مہکا دیتے, گاڑی میں بیٹھ کے وہ ایک ہمارے دوست آئے ہمارے پاس, وہ ذرا مسخرے قسم کے, وہ آ کے چلے گئے, بہت دیر تک سانس کھینچ رہے تھے, بولے ہوا کیا قصہ؟ تو بولے یار کچھ نہیں, جو جب میں گاڑی میں چڑھنے کے لیے بس میں اوپر چڑھا نہ تو وہ جہاں پہ میں بیٹھا جا کے وہاں پہ پہلے ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی, کیا خوشبو تھی بھائی, اب میں وہی سنگ رہا ہوں. بولے کیا سانس کھینچتے جا رہا وہ لمبی لمبی, کہنے کہ اب تک آ رہی میرے کو خوشبو. یعنی اتنا بھی اب اسے اندازہ لگائیے کہ عورت کی پرسنالٹی نہیں بلکہ اس کی خوشبو آدمی کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے, میگنیٹنگ سسٹم ہے یہ. اس کی وجہ سے شریعت نے کہا کہ تم نظر نہیں آنا, یہ تمہارا اصلی کام ہے, اس لیے پردہ ہے. اب اگر آپ بتاؤ اس کانسپٹ کے ساتھ میں چہرے کا تو پردہ نہ ہو پورے جسم کا ہو تو یہ پردہ کس کام کا ہے آخر, کس مقصد کے لیے ہے؟ پردہ ہے, حجاب ہے, اسکارف ہے, سب ہے, چہرے کا ہی نہیں ہے, اور پھر کیا مقصد کیا اس کا؟ دوستی تو ساری چہرے سے ہوتی ہے, نگاہ تو چہرے سے ملتی ہے, آدمی متاثر ہوتا ہے چہرے کو دیکھ کے, چہرے کی خط و خال سے آدمی پڑھ لیتا ہے کہ آگے بڑھا جا سکتا ہے نہیں بڑھا جا سکتا, بات بڑھائی جا سکتی ہے نہیں بڑھائی جا سکتی, چشمے ابرو کو دیکھ کے پہچان لیتا ہے کہ موڈ کیسا ہے کیا ہے, ساری چیزیں تو چہرے سے وابستہ ہیں. ہاتھ دکھا دیں آپ, بال دکھا دیں آپ, بال کا پردہ ہے, بال کو چھپائیں گے جس میں ایسا خالی بال دکھے تو کیا ہونے والے, آپ کیا دیکھ کے کیا کرنے والے ہیں, اس کو بات کرنے والے ہیں کچھ اس سے. جب شریعت نے بال کا پردہ رکھا ہوا ہے تو چہرے کا کیسے نہیں ہوگا دوستو, کوئی بات ہی نہیں بنتی, ہو سمجھ میں نہیں آنے والی بات ہے بالکل. سارا فتنہ تو حضور نے فرمایا کہ النظر سہم مسموم من سیام الشیطان, نظر زہریلا تیر ہے شیطان کی تیروں میں سے, نظر زہریلا تیر ہے شیطان کی تیروں میں سے. فرمایا النساء حبالۃ الشیطان, شیطان عورتیں جو ہیں وہ شیطان کا شکار کا ذریعہ ہیں, شیطان شکار مرد کا عورت سے کرتا ہے. وہ شباب و شعبت من الجنون, اور یہ شکار جو پھنستا ہے یہ جوانی میں پھنستا ہے, کیونکہ جوانی جو ہے یہ جنون کا ایک حصہ ہے, جو مستی چڑھی ہوئی ہے کچھ سجائی نہیں دیتا, بس انجام کیا ہوگا, عزت رہے گی نہیں رہے گی, حالات کیا ہوں گے, جاب رہے گا نہیں رہے گا, لوگوں کے پاس کیا مقام رہے, کوئی اس کو پتہ ہی, شادی شدہ ہے غیر شادی شدہ ہے, ہو سکتی ہے شادی نہیں ہو سکتی, دل پھنسا کے بیٹھ گئے. روزانہ ہمارے پاس ایک مستقل کام ہے یہ شریعہ بورڈ میں, میرا فلاں سے دل پھنسا ہوا ہے, آپ کسی بھی وقت کلک کر لو, کسی بھی دن کے سوال کے جوابات دیکھ لو, اس میں ایک دو دل پھنسے ہوئے نہیں دیکھ لو. پتا لیا آپ نے, پاسبل ہے شادی ہونا, پاسبل نہیں ہے, حالات کیسے ہیں, وہ ان کو نہیں مانتے, وہ یہ ان کو نہیں مانتے, خاندانوں کا ڈفرینسز الگ ہے, کلچرل ڈفرینسز الگ ہے, 50,000 مسجد ہے, خام وخواہ دل پھنسا کے بیٹھ گئے. اور پھنسا کیوں رہے, آپ نے سامنے ایک دوسرے کو دیکھ لیتے ہوئے تو وہ تو پھنس نہیں تھا. تو اس لیے شریعت نے ہمارے جذبات کی حفاظت کا انتظام کیا, ہمارے دماغ کی حفاظت کا انتظام کیا, ہمارے احساسات کی حفاظت کا انتظام کیا, ہمارے قوتوں کی حفاظت کا انتظام کیا, ان کو یہ مجاہدہ لگایا کہ تمہارے لیے مجاہدہ ضرور ہے لیکن تم جنت میں جاؤ گی اسی سے, کیونکہ تم کو دوسرے کام نہیں ہے, کیونکہ دوسرے کام یہ کام ہے بلکہ دوسرے نہیں لگائے گئے تمہارے کو, یہ کام تمہارے ہیں اس لیے تمہیں دوسرے لگانے کی ضرورت نہیں ہے. جب یہ کاموں سے تمہیں جنت مل جائے گی, چونکہ یہ خود ہی ایک لمبا کام ہے, تو پھر دوسرے کام مردوں کو چھوڑ دو, یہ کام مرد کریں گے. اسی لیے یہ ہے کہ بات نہیں کر سکتے, خلوت بلا جنبی حرام. اسی لیے کہ دیکھ نہیں سکتے آپ, اسی لیے چھو نہیں سکتے آپ, اسی لیے دوستی نہیں رکھ سکتے آپ. یعنی خالی دوستی رکھتے ہیں, خالی دوستی ہوتی نہیں اس میں. یہ نوجوان بچے یہ سمجھتے ہیں کہ اگر برائی میں مبتلا ہوئے تو ہی برائی ہے چاہے, اس سے پہلے کہ جتنے تمہیدات ہیں اس میں کوئی برائی نہیں ہے سمجھتے. حالانکہ برائی کی طرف جانے والی ساری چیزیں بری ہی شمار ہوتی ہیں, برائی کی طرف لے جانے والی ساری چیزیں بری میں ہی شمار ہوتی ہیں. اس لیے شریعت مطہرہ نے, اسلام نے عورتوں کو جو دیا ہے وہ ان کی اپنی خصوصیت کی وجہ سے ہے کہ اس میں مردوں کی بھی حفاظت ہے عافیت ہے اور عورتوں کی بھی حفاظت ہے عافیت ہے. اور اس کے جو ریزن دوسرے ہیں نا کہ اگر ایسا نہیں کیا جائے تو کیا ہوگا, وہ ایک بہت لمبا مضمون ہے, اس میں میں جاؤں گا تو آپ لوگ یعنی زیادہ تو نہیں اکتائیں گے لیکن دیر بہت ہو جائے گی. اکتائیں گے اس لیے نہیں ہے کہ جو سبجیکٹ ہے وہ اکتانے والا نہیں ہے اصل میں. چلنے تو تھوڑا سا اور بتا دیں, مگر چونکہ اس سے متعلق جو مضامین آئیں گے وہ ذرا ایسے ہی ہیں. کیونکہ پھر میرے دوستوں یہ چیز کہاں تک جاتی ہے آپ کو پتا ہے؟ تھوڑا سا سرسری میں آپ کو ایک آئیڈیا دے دیتا ہوں تاکہ دماغ آپ کا ایسے ہی کام کرے جیسے میرا کام سوچ رہا ہے اس وقت. تعلقات پہ فرق جیسے ہی پڑے گا تو اولاد پہ فرق پڑ جائے گا. اولاد پہ پڑتے ہی خاندان پہ پڑ جائے گا. ماں باپ متعین نہیں ہوں گے, بھائی بہن متعین نہیں ہوں گے, دادا پردادا متعین نہیں ہوں گے, بھائی بہن متعین نہیں ہوں گے. حقوق پر پڑ جائے گا, رائٹس پر پڑ جائے گا. جب باپ کون ہے معلوم ہی نہیں ہے تو باپ کے حق متا جوڑو گے کیسے, چچا کون ہے جوڑو گے کیسے, پھوپھی کون ہے جوڑو گے کیسے, خالہ کون ہے جوڑو گے کیسے. اولاد نسب پر اثر پڑ جائے گا, وراثت پر اثر پڑ جائے گا, حقوق پر اثر پڑ جائے گا, تو سارے خاندان کا شیرازہ بکھر جائے گا, تو خاندانی دین برباد ہو جائے گا, کچھ بھی نہیں رہتا پھر وہاں پہ. یہ ہو رہا ہے آنکھوں کے سامنے, آنکھوں کے سامنے یہی ہو رہا ہے بھائی. جب یہ جو نسب کی حفاظت ہے, اولاد کی حفاظت ہے, شادیوں کے تعلقات کی حفاظت ہے, اور اس سے قطع نظر کے پھر جو آپس میں رشتہ کشی ہوتی ہے, رقیبانہ زندگی ہوتی ہے, ایک یعنی ایک خاتون کو کئی چاہنے والے جب ہو جاتے ہیں تو اس سے جو صورت حال پیدا ہو جاتی ہے نوجوانوں میں, مرڈر کرنے کی, ایک دوسرے کو مار دینے کی, وہ کرنے کی, اور پھر یہ کہ جب آدمی کو منہ مارنے کی عادت ہو جاتی ہے ایک سے دوسری جگہ پر, تو پھر وہ ایک نیا چسکا الگ پڑتا ہے, تو پھر اس سے شراب, پھر اس سے ڈرگ, پھر اس کے دوسرے سائڈ افیکٹ, وہ چیز ایک سلسلہ ہے طولانی ایسا. یعنی جو کچھ ہے اس عورت کے دین پر عمل نہیں ہونے کی وجہ سے جو چیز وجود میں آتی ہے وہ سوسائٹی ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے غیروں کی ہے اس وقت, وہ اس کا ایک دم لازمی نتیجہ ہے. وہ اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ کے حکم میں اور شریعت میں اعتراض پیش آ جاتا. میں بتا رہا ہوں آپ کہ اس کے باوجود کوئی فساد نہیں ہوا تو آپ نے جو حکم دیا تھا اس کا مطلب یہ کہ اس میں کوئی خاص مصلحت نہیں ہے. جب اس پر عمل نہیں ہوا تو فساد لازم ہے. معلوم ہی نہیں ہے کہ اولاد کون ہے, کدھر کدھر اولاد پھر رہی ہے, یہ معلوم ہی نہیں کہ باپ کون ہے, تب حقوق کیسے متعین ہوں گے, دادا کون ہے نہیں معلوم, چچا کون ہے نہیں معلوم, ماموں کون ہے, ایک کو کزن بنا دیا, ایک کو انکل بنا دیا, ایک کو انٹی بنا دیا. بھائی اسلام میں انٹی انکل کا تصور کا ہے؟ جتنے بھی کزن ہیں وہ سب انکل انکل انکل, بڑے ہیں تو انکل, چھوٹے ہیں تو کزن, اور جتنے بھی عورتیں ہیں یہ بڑی ہیں تو سب کو انٹی بنا دیا. بھائی ہمارے پاس انٹی انٹی میں زمین آزمان کا فرق ہے, پھوپھی بھی انٹی ہے لیکن وہ باپ کی بہن ہے, وراثت میں حقدار ہوتی ہے. خالہ بھی انٹی ہے لیکن وہ ماں کی بہن ہے, ماں کی برابر ہوتی ہے. وہ ممانی بھی انٹی ہے لیکن وہ نامحرم ہے, اگر ماموں یعنی نہیں رہا تو پھر وہ تو اس سے تو پردہ بھی آ جاتا ہے. چچی انٹی ہے لیکن وہ نامحرم ہے, چچا تو آپ کا رشتہ دار ہے لیکن چچی نہیں ہے, چچا کی وجہ سے ہے, سلوک تو اس کے ساتھ ہوگا لیکن خونی رشتے میں نہیں آتا اس کا ذکر. تو یہ ممانی الگ ہے, پپی الگ ہے, چچی الگ ہے, خالہ الگ ہے, خلیری بہن الگ ہے, پھپھیری بہن الگ ہے, ممیری بہن الگ ہے, اللہ کی الگ ہے, اخیافی الگ ہے. تو تو ہمارے پاس تو سب کے رائٹس بنے ہوئے ہیں باضابطہ, حتیٰ کہ وراثت میں تقسیم کی ترتیبیں بنی ہوئی ہیں کہ اگر بھائی اولاد نہیں ہے تو تقسیم بہنوں میں کیسے ہوگا. اسبات کے اندر ترتیب ہے کہ پہلے اولاد اسبا ہوتی ہے, پھر بھائی ہوتے ہیں, پھر چچا ہوتا ہے. یہ ترتیب ہے بنی ہوئی کہ یہ اگر نہیں ہے تو مال ان کو دینا, یہ اگر نہیں ہے تو مال ان کو دینا, یہ نہیں ہے تو مال ان کو دینا. تو وراثت کا نظام پورا درہم برہم ہو جائے گا, محارم کا نظام پورا درہم برہم ہو جائے گا, کون محرم ہے کون نامحرم ہے معلوم کرنا مشکل ہو جائے گا نا. اس میں شادی کا نظام درہم برہم ہو جائے گا, کس سے شادی ہو رہی, محرم سے ہو رہی نامحرم سے, دیکھنے کے اعتبار سے دوسرے محلے کی بچی ہے مگر اصل کے اعتبار سے کس کی ہے کیا معلوم. تو دونوں کی جو شادی ہوئی کوئی آپس میں بہن بھائی تو نہیں ہے, یہ تو پاسبلٹی آ جاتی ہے نا. پھر تو خاندان, شادیوں کا نظام خراب, نسب کا نظام خراب, حقوق کا نظام خراب, وراثت کا نظام خراب, تربیت کا نظام خراب, آداب زندگی پورے یہاں سے وہاں تک مجروح ہو جائیں گے صرف اس وجہ سے کہ عورت کو ایک ضابطہ نہیں دیا گیا کہ اس کا سرکل کیا ہے. یہ ایک میں نے تھوڑا سا آئیڈیا دیا آپ کو تاکہ ذہن آپ کا چلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کا جو دین بنایا ہے وہ تھوڑا سا الگ آئیڈیا کے ساتھ, اور عورتوں کا جو دین بنایا ہے وہ تھوڑا سا الگ آئیڈیا کے ساتھ میں. اس میں ان کے لیے گھریلو زندگی کو اہمیت ہے, ان کو باہر والی زندگی کو اہمیت ہے. ان کو کہا گیا کہ تمہارا کام ہے کہ جس کے ساتھ تمہارا رشتہ کر دیا جائے بڑے ہونے کے بعد میں, وہ تمہارا شوہر جو ہے وہ اتنا تمہارے لیے اہمیت رکھتا ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو یہ ڈیوٹی ہوتی کہ اس کو سجدہ کیا کرو. اس میں بھی بڑے سیکرٹ ہیں. وہ یہ ہے کہ اصل عورت کے ساتھ میں تعلقات کی نوعیت اللہ پاک نے ایسی بنائی ہے کہ اس میں حیوانی جذبات سامنے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان میں ملکوتیت رکھی ہے, حیوانیت رکھی ہے, فرشتہ پن بھی رکھا ہوا ہے اور جانور پن بھی رکھا ہوا ہے. اور پورے جانوروں کی جو خصوصیات ہیں وہ انسان میں, اور پورے عالم علوی کی جو خصوصیات ہیں وہ انسان میں. اسی وجہ سے صوفیہ انسان کو عالم صغیر کہتے ہیں اور کائنات کو عالم کبیر کہتے ہیں. مطلب یہ کہ جو پورا یونیورسل ہے جب اس کو سمیٹے تو انسان بنتا ہے, اور اس انسان کو پھیلائے تو یونیورسل بن جاتا ہے. ایسا ہے نظام وہ پورا. اس کو عالم صغیر کہتے ہیں, اس کو عالم کبیر کہتے ہیں. اس میں عرش و کرسی کا آپ کو نمونہ ملے گا, اس میں لوہے محفوظ کا نمونہ آپ کو ملے گا, آسمانوں کا نظام ملے گا, زمین کا نظام ملے گا, پہاڑوں کا نظام ملے گا, دریاؤں کا نظام ملے گا, جانوروں کی کا نظام ملے گا, صفات سب چیز آپ انسان میں دیکھ لیں گے. شیطانیت اس میں ملے گی, ملکوتیت اس میں ملے گی, حیوانیت اس میں ملے گی. جانوروں کی خصوصیات کو حتیٰ کہ صوفیاء نے بیان کیا ہے ڈیٹیل سے کہ کون سے جانور کی کیا خصوصیت انسان میں, بھیڑیے کی کیا ہے, چیتے کی کیا ہے, شیر کی کیا ہے, بندر کی کیا ہے, لومڑی کی کیا ہے, مرغی کی کیا ہے, کوے کی کیا ہے. یہ تک لکھی ہوئی ہے کتاب میں, میری پڑھی ہوئی ہے کئی کتابوں میں کہ کون سے کس جانور کی کیا خصوصیت انسان میں ہے. نہروں کا نظام اس میں ہے, پہاڑوں کا نظام اس میں ہے, درختوں کا نظام, نباتات کا نظام اس میں ہے, جمادات کا نظام اس میں ہے, حیوانات کا نظام اس میں ہے, آسمانوں کا نظام اس میں ہے, عرش و کرسی کا نظام اس میں. عجیب ہے انسان. تو اس کی وجہ سے کیا ہے, ایک خاص حصہ حیوانیت سے متعلق جو ہے وہ ریلیٹڈ ہوتا ہے انسان, یعنی ازدواجی زندگی میں, میاں بیوی کے تعلقات میں. تو وہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ اس کا غلبہ ہونے کی وجہ سے تقدس اور احترام مجروح ہو جاتا ہے. اور اسی وجہ سے اب آپ ایک دوسرے چیپٹر کو اس کے ساتھ میں ملا لیجئے, کیونکہ ریلیٹڈ ہے وہ اس سے. اسی لیے شریعت مطہرہ نے ایسے تمام چیزوں پر پابندی لگائی ہوئی ہے جس میں حیوانیت کا مظاہرہ ہو. کیا مطلب؟ ناف کے بعد سے جو احوال ہیں انسان کے ان سب کو چھپانے کا حکم ہے. یہ جسم پہلے چھپا دو تم, اس جسم کی نمائش نہیں ہونی چاہیے. اور سب سے پہلی سزا میں جو چیز پیش آ گئی تھی وہ اس جسم کی نمائش ہونے کی پیش آ گئی تھی. آدم علیہ السلام کو اور حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو قصہ پیش آ گیا تھا اس میں یہ کہ ان کا لباس اتر گیا تھا, تو سب سے زیادہ بے عزتی تبین رکھ دی گئی ہے کہ یہ آدمی کھولنا نہیں چاہتا. جب تک فطرت سلیمہ ہے اس کی حفاظت ہے, اور اس سے ریلیٹڈ جتنے امور ہیں ان سب کو چھپایا گیا, حتیٰ کہ اس کی باتیں چھپائی گئی. گانوں میں چونکہ اسی طرف توجہ دلائی جاتی ہے اس لیے گانے منع ہیں, گالیوں میں اسی طرف کی بات ہوتی ہے اس لیے گالیوں منع ہیں. بڑوں کے سامنے, چھوٹے بچوں کے سامنے ایسے تمام مناظر, ایسی تمام باتیں آنے کی ممانعت اسی لیے. شادی کی باتیں, میاں بیوی کے تعلقات کسی دوست سے سہیلی سے بیان کرنے کی ممانعت ہے حدیث میں. کیوں ہے؟ کہ آدمی اپنی شادی کی بات اپنے دوستوں سے بولنے کی اجازت نہیں ہے. اور دوستوں کو سب سے پہلے یہی کوشچن ہوتا, کیا ہوا بول بھائی, تیرے کو کیا کیا ہوا, تیرے کو نہیں معلوم کیا ہوا. کیوں؟ وجہ اس کی ہے کہ وہ بے حیائی والا راستہ ہے, اس میں پابندی ہے, گانوں کی پابندی. اسی لیے گانے چل رہے ہیں بے خودگی کے یہاں سے وہاں تک, ہو ہوتا یہ ہے کہ پھر بچوں میں سے تقدس نکال، کسی بھی آدمی کو جب آپ اس کا تقدس اور بزرگی اور بڑاپن سوچو گے نا تو اس کے سینے سے ہی آپ سوچ سکو گے. یہ ایک میں دوسری چیز بول رہا ہوں آپ سے جو عام کتابوں میں نہیں ہوتی، یہ میرا اپنی اسٹڈی ہے. کسی بھی بزرگ کا جب تصور کرو گے، تقدس کا تصور کرو گے، پیغمبر کا تصور کرو گے، صحابی کا کرو گے، تو آپ سینے کے بعد سے کرو گے اس کا تقدس، وہیں سے وابستہ ہوتا ہے. یہاں پہ ملکوتیت والا حصہ ہے، یہاں سے تھوڑا حیوانیت والا حصہ رکھا ہوا ہے. تو اس حصے کو جتنا باہر لایا جائے گا، پیپر میں لایا جائے گا، میگزین میں لایا جائے گا، اشتہار میں لایا جائے گا، ویسے لایا جائے گا، اب سب چیزوں میں آپ دیکھیں گے تو وہاں پر حیوانیت آ جائے گی اور انسانی اقدار پامال ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ ایک پوری دنیا ہے میرے دوست، سوچنے کے اعتبار سے ایک پورا میدان ہے. اسی لیے یہاں چونکہ عورت اور مرد کے تعلقات میں یہی چیز عیاں ہوتی ہے، تو شریعت نے یہ کہا کہ نہیں، دیکھو اس کی وجہ سے مرد کے تقدس میں خلل نہ آنے پائے، احترام اس کا ہونا ضروری ہے. اور اسی لیے علماء نے فرمایا ہے کہ اسی لیے مرد کو تھوڑا سا فاصلہ رکھنا چاہیے اپنی حیوانیت کے مظاہرے میں. اس کے بھی بہت سے کوشچن آنسر آتے رہتے ہیں، سوالات آتے رہتے ہیں، اس میں کوئی لمٹ ہی نہیں رکھی ہے انسانوں نے. اس میں ایک لمٹ ہے، اس میں ایک اقدار ہیں بنے ہوئے، قدریں بنی ہوئی ہیں اس کی، کہ بھائی تھوڑا سا آپ انسانیت رکھیں اس میں. کیونکہ جس میں جتنی زیادہ حیا اور شرم کو اس میں ملحوظ رکھا جائے گا، اتنا زیادہ آنے والی نسلوں پر بھی اچھا اثر پڑے گا، خود میاں بیوی کے تعلقات پر بھی اثر پڑے گا، آدمی کا وزن اور حیثیت عورت کے ذہن میں رہے گی. اس کی حیثیت ہی نہیں رہی، اس کا وزن ہی باقی نہیں رہا، تو پھر یہ ہے کہ آپ ڈومینیشن کیسا کرو گے، ڈومینیٹ کیسا کرو گے آپ، کیونکہ آپ کو ڈومینیٹ بھی کرنا ہے، انتظام کرنا ہے نا آپ کو. کیونکہ تقدس اگر نہیں رہا تو آپ اپنی چلا نہیں سکتے. وزن ہلکا ہو جاتا ہے جب کسی کا، تو پھر اس کی بات مانی نہیں جاتی، بات اسی کی مانی جاتی ہے جو وزندار ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے کہا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدے کا حکم ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کیا کرے، تاکہ اس کے ذہن میں عزت اور حرمت رہے، احترام رہے باقی. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس سے اطاعت کروانی ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس سے انتظام رہے گا باقی. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس انتظام سے دونوں کی زندگی آرام سے گزرے گی. اس کے پاس عقل زیادہ ہوتی ہے، تجربہ زیادہ ہوتا ہے، مشاہدہ ہوتا ہے، علم ہوتا ہے، اس کے پاس ان چیزوں میں نسبتاً کمی ہوتی ہے، الا ماشاء اللہ کبھی الٹا ہوتا ہے، ایکسپشن تو سب میں ہوتا ہے. لیکن عموماً جو بات ہے کہ جن سے مرد جو ہے وہ قوی ہے، زیادہ عقل والا ہے، زیادہ سوجھ والا ہے، زیادہ انتظام والا ہے، جن سے عورت میں اس اعتبار سے کمیاں پائی جاتی ہیں، تو یہ جو غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ اس کو نوکری کرنے دینا چاہیے، اس کو آگے آنے دینا چاہیے، اس کو شولڈر ٹو شولڈر کھڑا کرنا چاہیے، یہ سب چیزیں جو ہیں صرف اپنے نفسیاتی جذبات کی تسکین کے لیے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ مردوں کو آفس کے اندر لباس پورا ہے، عورتوں کو لباس کم ہے. کیوں بھائی؟ کبھی چڈی پہن کے آتے ہیں مرد آفس؟ مرد میں جتنا چھوٹا اسکرٹ پہن جائیں گے اتنا محبوب ہے نا. مرد کے لیے تو ٹائی بھی ہے کہ گلا گنڈی لگانے کے بعد میں جو گلا ہے وہ بھی ذرا بند ہو جائے تو اچھا ہے. ان کے لیے کہ جتنا نیچے گنڈی لگی اتنا زیادہ اچھا ہے. یہ کیا نیت کی خرابی کو نہیں بتا رہی یہ چیز؟ اس کو کیوں نہیں سمجھتی عورت اور نہیں سمجھتی؟ وہ سمجھ رہی ہے کہ یہ ہماری آزادی ہے. نہیں، یہ ابیوزنگ ہے تمہاری، تم کو بے عزت کر دیا گیا. تمہیں نہیں پتا کہ آج عورت کو کتنا بے عزت کر دیا گیا، گندی تصویریں، فحش تصویریں میگزینوں میں، اخباروں میں، چیزوں میں، ادھر ادھر. کوئی انسان عورت کی کوئی حیثیت باقی نہیں، اس کو ایک گاربیج کی چیز بنا کے رکھ دیا گیا. اور اسلام نے اس کو ایک تقدس دیا تھا، ایک عظمت دی تھی، کہا کہ یہ وہ ہے کہ اگر وہ تمہاری ماں ہے تو اس کے قدم کے نیچے جنت ہے، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدم کے نیچے. ہمارے اسکول میں حدیث یاد کرا رہے تھے بچوں کو، جنت ماں کے قدم کے نیچے. تو وہ جو اس کی ایک بچہ تھا، اس کی جو اماں تھے، اس کے پیر پھٹ گئے تھے سردی گرمی کی وجہ سے، ہوتا نا بال پھٹ جاتے سردی کی وجہ سے. تو وہ آ کے بول رہا ہے امی تمہاری جنت پھٹ گئی. اس کے ذہن میں یہ ہے کہ اس کے پیروں پہ یہ شک ہو، ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے. بہن کی کتنی حرمت اور شرافت ہے، بزرگی ہے. خالہ کی کتنی حرمت اور شرافت اور بزرگی ہے. بیوی کی کتنی حرمت اور شرافت اور بزرگی ہے. حبیب الیا من دنیاکم ثلاثن المرأۃ الصالحہ. کتنی بات فرمائے گی؟ سعادت کی بات ہے کہ کسی کو نیک عورت مل جائے. انسان کی اس دنیا میں سعادت کی علامت یہ ہے کہ اس کو اچھا گھر ملے، اچھی سواری ملے، اور عمر میں اضافہ ہو، اور اس کو نیک عورت مل جائے. حضور نے فرمایا کہ جس کو یہ چار چیزیں مل گئے وہ دنیاوی اعتبار سے خوش نصیب انسان ہے. دنیاوی خوش نصیبی امیگریشن ہو جانا نہیں ہے، گرین کارڈ مل جانا نہیں ہے، اتنے ڈاکٹر ہیں پریشان سٹیزن ہیں یہاں کے, وہ کب مسجد گھر سے بھگا دیتی ہے اور ہے تو مسجد میں آ کے بیٹھے رہتا روتے رہتا کہ مجھے پتا نہیں مجھے کس عمل کی سزا ملی ہے. میں نے کہا بہت سے عمل کی سزا ہے بیٹھے رہو یہاں. فرمایا کہ مکان اچھا ہو کچھ آدھا آدمی کو اللہ پاک دے دے, اسی وجہ سے اپنا مکان اچھا آرام دے. اگر اللہ پاک دے دیتا ہے بغیر تکلف کیے بغیر ناجائز میں پڑے کے تو یہ بہت اچھی چیز ہے. سواری آرام دہ ہونا چاہیے. ایک ہوتا ہے آرام کے خاطر اچھے مکان اچھی سواری کی طرف متوجہ ہونا, اور ایک ہوتا ہے زینت کی خاطر اور لوگوں کی نمائش کی خاطر متوجہ ہونا. لوگوں میں اپنی حیثیت بڑھانے امیج بنانے کے واسطے اچھے مکان اور اچھی سواری میں پھرنا حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے, حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے. ایسے آدمی کو قیامت میں اللہ تعالیٰ جان بوجھ کر اس سزا میں ذلیل کرنے والے ہیں, حدیث شریف میں آتا ہے. مکان آرائش کے لیے, آرائش کے لیے کہ بھائی آرام مل جائے اس دنیا کا بھی. سواری آرائش کے لیے, اچھی سے اچھی سواری ہو لیکن ہو اپنے آرام کے لیے, نہ کہ دوسروں کو دکھانے کے لیے. دونوں میں فرق یہ ہے کہ آپ کو اچھی گاڑی مل گئی ستا نہیں رہی تو آپ نئی نہیں خریدیں گے, دوسری نیت والا ہر نئے ماڈل کے اوپر کود پڑے گا, اب اس کو بیچو دوسرے لو اس کو بیچو اس کو دکھانے ہی. پہلے چھوٹی چھوٹی چیزیں دکھاتے تھے, اب ذرا بڑی بڑی چیزیں دکھا رہے. پہلے گھڑی بن لی ہے تو اپنے دوستوں کو ہمیشہ آستین چڑھاتے ہی رہتے تھے, اب گاڑیوں کا مسئلہ آ گیا ہے. اچھی سواری اور کشادہ مکان اور عمر کی زیادتی, چونکہ جتنی زیادہ عمر ہوگی اتنے زیادہ کام آدمی کرے گا, نیک کاموں میں حصہ لے گا. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی صالح بیوی دے دے, اور اس میں یہ بھی وضاحت ہے کہ توہین وہ جو مدد کرے اس کی دین کے کاموں میں, اموری دینی فی اموری دینی, جو دین کے کاموں میں اس کی معاون بنے. جتنے دین کے کام مرد کرے گا اس میں سب میں عورت حصے دار ہو جاتی ہے اس کے معاون ہونے کی وجہ سے, چاہے وہ اللہ کے راستے میں لڑے مرے, چاہے وہ اللہ کے راستے میں سفر کرے, چاہے وہ ادارے چلائے, چاہے وہ دین کی خدمت کرے, تعلیم و تعلم کرے. گھر کے نظام کو اس نے سنبھالا ہوا ہے تو یہ ہیڈک سے فارغ کیا ہوا ہے, جب اس درد سر سے اس نے فارغ کیا ہوا ہے تو اس پورے ثواب میں جو اس مرد نے کمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حصے دار بنا دیتے ہیں. تو اس لیے اصل یہ ہے سمجھنے کی بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کے راستے کو ایک حیثیت سے خاص انداز میں ان کی خصوصیات کے اعتبار سے مقرر فرمایا, مردوں کو ان کی خصوصیات کے اعتبار سے مقرر فرمایا. اور جب یہ اسلام کا متعین کردہ راستہ چھوٹے گا جنت بھی چھوٹے گی اور دنیا کے اعتبار سے بھی نظام امن پورا مختل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو صحیح فہم نصیب فرمائے, اور ہماری بہنوں کو بھی صحیح فہم نصیب فرمائے, اور ہم سب کو دین پر چلنے کا ایک جذبہ اور ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.